بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. أصول التفسير للشيخ الإمام العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليه في شرح كدرس جاري ہے، اور نزول القرآن ابتدائی و سببی، اس بات پر بات کر رہے تھے پچھلے درس میں، اور آج کے درس میں نزول قرآن کے سبب جاننے کے فائدے کیا ہیں اس پر بات کرنی ہے. لیکن اس سے پہلے ایک واجب دیا تھا، ہوم ورک دیا تھا پچھلے ہفتے میں، یہ درس کے آخر میں مجھے ناصر بھائی یاد دلانا، آپ یاد دلانا، کیونکہ اور ساتھی بھی آ جائیں. تو آج کے درس کا آغاز شخص فرماتے ہیں، فوائد معرفت اسباب النزول، قرآن مجید کے اسباب نزول کی وجہ جانے کے فوائد کیا ہیں، آخر یہ ہم کیوں جاننا چاہتے ہیں کہ فلان آیت یا فلان سورت جو ہے وہ نازل کیوں ہوئی، اس کا کیا سبب تھا. ایسا فرماتے ہیں، معرفت اسباب النزول مهمت جدا، اسباب نزول کو جاننا بہت ہی زیادہ اہم ہے. لماذا؟ کیوں؟ لأنها تؤدي الى فوائد كثيرة، کیونکہ اس سے بہت سارے فوائد ملتے ہیں. منها، ان بہت سارے فوائد میں سے شیخ صاحب بعض کا ذکر کر رہے ہیں. نمبر ایک، بیان ان القرآن نزل من اللہ تعالی. پہلا فائدہ یہ ہے اسباب نزول کا جاننا، کہ یہ جاننا کہ قرآن اللہ تعالی کا نازل کردہ کلام ہے. ان القرآن نزل من عند اللہ، اللہ تعالی نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے. وہ کیسے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وہ کیسے جانیں گے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں، وَذَلِكَ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمْ يَسْأَلُ عَنِ الشَّيْءِ. وہ اس طریقے سے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، يُسْأَلُ عَنِ الشَّيْءِ، بعض اوقات ان سے کسی چیز سے متعلق سوال کیا جاتا ہے. فَيَتَوَقَّفْ عَنِ الْجَوَابِ أَحْيَانًا، تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات توقف اور خاموشی فرماتے اور جواب نہ دیتے. حتی ینزل علیہ الوحی، جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل نہ ہو، یعنی قرآن مجید کی آیات یا سورت نازل نہ ہو. اس کو نمبر ایک کر دیں، انڈر لائن کر کے، یسأل عن الشیء سے لے کے وحی تک، اس کو انڈر لائن کریں اور نمبر ایک لکھ دیں. اور نمبر دو، او یخفى علیہ الامر الواقع، یا بعض چیزیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے مخفی ہوتی ہیں، چھپی ہوئی ہوتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے. فینزل الوحی مبینا له، بس اللہ تعالی کی طرف سے وحی نازل ہوتے قرآن مجید کی صورت میں، اور اس وحی کے ذریعے سے اس مخفی چیز کا بیان ہوتا ہے جو چھپی ہوئی چیز ہے. اب بات مثال سے آسان ہو جاتی ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں، المثال الاول، پہلی جو فائدہ ہے اس کی مثال، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا جاتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی اختیار کرتے ہیں، جواب نہیں دیتے جب تک وحی نازل نہیں ہوتی. اس کی مثال شیخ صاحب فرماتے ہیں، قوله تعالی، ارشاد باری تعالی ہے، ویسألونک عن الروح، میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں روح سے متعلق، روح کیا ہے. قل الروح من امر ربی، ان کو کہہ دیجئے کہ روح اللہ تعالی کے حکم سے ہے. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اور تمہیں علم جو دیا گیا ہے وہ بہت ہی کم ہے. سورۃ الاسراء نمبر 85، 85. ف ففي صحيح البخاري صحيح البخاري میں عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه سيد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بيان کرتے ہیں ان رجلا من اليهود ایک شخص یہود میں سے قال اس شخص نے کہا يا ابا القاسم ابا القاسم کون ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ہے اے ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم من روح روح کیا ہے فسكت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی اختیار کی وفی لفظ اور دوسرے لفظ میں یعنی دوسری روایت میں یہ لفظ ہیں فامسک النبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ وسلم نے امسک یعنی خاموشی اختیار کی تو ابھی زبان سکتا بھی خاموشی اور امسک بھی خاموشی کو کہتے ہیں یعنی بولنے سے اپنے آپ کو روک دیا فلم يرد عليهم شيئا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے کوئی بات بھی نہیں کی کوئی جواب بھی نہیں دیا فعلمت انه يوحى اليه سيدنا عبد الله بن مسعود عنه فرماتے ہیں فعلمت بس میں جان چکا انه يوحى اليه کہ اس وقت پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی ہے فقمت مقامی تو میں اپنی جگہ سے ہٹ گیا فلما نزل الوحی قال جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی یہ آیت نازل ہوئی اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دے رہے ہیں روح سے متعلق روح کیا ہے ویسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی سلام رحمۃ اللہ تو یہ آیت کیوں نازل ہوئی یہودیوں کے سوال کے جواب میں اس سے کیا فائدہ ہوا کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کلام ہے یہ دلیل ہے کہ نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا جاتا ہے اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب نہیں آتا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى اپنی طرف سے کوئی باتیں کرتے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو بات بھی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرماتے ہیں وحی ہوتی ہے کیونکہ بات دین کی ہو رہی ہے اور دین جو ہے صرف ایک ہی ذات اس دین کو نازل کرتی ہے اور ایک ہی ذات جو ہے وہ شریعت کی مالک ہے دوسرا کوئی نہیں ہے جو خالق ہے وہی شریعت کا مالک ہے تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی وحی کا انتظار کرتے ہیں اس میں کیا فوائد اس قصے میں چند اہم فوائد ہیں نمبر ایک منکرین صفات کا رد جو اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قرآن مجید مخلوق ہے کیا قرآن مجید مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ کلام ہے اس قصے میں اللہ تعالیٰ نے جب یہ فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي کیا یہ مخلوق ہے تو قرآن مجید اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ کلام ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے مخلوق نہیں ہے نمبر دو غالی صوفیوں کا رد جو کہتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب مطلق جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ما کان وما یکون وما لم یکن لو کان کیف یکون یہ بھی جانتے ہیں کچھ سمجھ آئے کہ میں نے کیا کہا وہ یہ کہتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو ہو چکا جو ہونے والا ہے جو نہیں ہوا اگر ہوتا تو کیسے ہوتا یہ بھی جانتے تھے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی ذات ہے جو یہ سب کچھ جانتی ہے جو ہو چکا جو ہو رہا ہے جو ہونے والا ہے اور جو نہیں ہوا اگر ہوتا تو کیسے ہوتا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی دوسری ذات ہے کوئی بھی نہیں ہے علی الاطلاق اسے کہتے ہیں علم الغیب المطلق یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کوئی مخلوق اس حق میں ساجی نہیں ہے شریک نہیں یاد رکھیں اور جس نے یہ عقیدہ رکھا ہے اس نے شرک اکبر کا ارتکاب کیا ہے اس قصے میں کیا ہے اگر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ علم غیر مطلق عطا فرماتے زندگی میں تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی اختیار کرتے کیا خیال ہے میں آپ سے سوال کرتا ہوں کوئی جواب نہیں آتا پھر کوئی بھی شخص دعویٰ کر سکتا ہے کہ آپ کو ہر سوال کا جواب آتا ہے اگرچہ آپ پی ایچ ڈی کیوں نہ ہو اپنے فیلڈ میں کیا خیال ہے کوئی کہہ سکتا ہے ہرگز نہیں تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی اختیار کرتے ہیں صحابی اس کی گواہی دیتے ہیں سر عبداللہ مسعود کیا گواہی دیتے ہیں
فعلمت انه يوحى اليه. سبحان اللہ. دیکھیں جب صحابہ کرام کی ہم بات کرتے ہیں کہ سلف کے راستے کو مضبوطی سے تھامے رکھو, صحابہ کرام کے راستے کو مضبوطی سے تھامے رکھو, یہی نجات کا ایک ذریعہ ہے. کیا صحابہ کرام یہ گمان کرتے تھے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو علم مطلق اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا؟ ہرگز نہیں. یہ اس کی دلیل ہے کہ صحابی کیا فرماتے ہیں, میں جان چکا جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی, اب وحی کا انتظار ہے. وہ جو وحی کا محتاج ہوتا ہے وہ علم مطلق کبھی جان سکتا ہے؟ سبحان اللہ. نمبر تین, یہودیوں کا خطرہ ہر زمانے میں اور ہر جگہ پہ, فکل زمانے ہوا مکان, یہودی ہمیشہ فتنے ڈالتے ہیں. جانتے یہ سوال کیوں کیا گیا؟ اس کے ساتھ اور بھی سوال تھے. یہودی جو ہیں, کیونکہ اللہ تعالی کی طرف سے ان پر کتاب نازل ہوئی تورات اور انجیل نصارہ پر, تو انہوں نے امتحان لینا چاہا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا, اور آپس میں دو چار ساتھی مل کے گئے ایک گروہ بنا کر, اور انہوں نے آپس میں یہ کہا, دیکھیں ابھی پتہ چلتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچا ہے یا جھوٹا ہے. اگرچہ تورات میں اور انجیل میں جو اشارات ہیں ان سے واضح ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں, وہ خود گواہی دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ سورہ صف میں گواہی دی ہے. لیکن انہوں نے کہا ابھی پتہ چلتا ہے. ہم تین سوال کرتے ہیں, دو کا جواب تو تورات میں بھی موجود ہے, ایک کا جواب نہ تورات میں نہ انجیل میں ہے, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں آنا چاہیے کیونکہ کسی نبی کو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہی نہیں ہے. تو امتحان کیا تھے, دو کا جواب آنا چاہیے ایک کا نہیں آنا چاہیے, یہ سوچ کے گئے تھے نا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ہم آپ سے تین سوال کرنا چاہتے ہیں. اس روایت میں صرف ایک کا ذکر ہے, دوسری روایت میں سورۃ کہف کی تفسیر دیکھیں آپ, ابن جریر طبری کی اور ابن کثیر کی, اس میں آپ کو پورا قصہ مل جائے گا. تین سوال ہیں, اصحاب الکہف کون ہیں, اور ذوالقرنین کون ہیں, اور روح کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی, اور دوسری روایت ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کل آنا میں بتاؤں گا, اور انشاءاللہ نہیں فرمایا, یہ روایت بھی موجود ہے. تو وحی منقطع ہو گئے کچھ عرصہ, یہودی آئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی اختیار کی, آپ نے تو آج کا فرمایا اب جواب دیں ہمیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی اور فرمایا مجھے اس کا علم نہیں ہے. پھر کچھ عرصے کے بعد وحی نازل ہوئی, اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے, یہ بیان کیا سورہ کہف میں, اصحاب الکہف کون ہے, قصہ ہے کہ نہیں, آپ جانتے ہیں کہ نہیں کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے صرف ان کے بارے میں, کتے کے بارے میں بھی ذکر کیا ہے, تفصیل دیکھیں. پھر ذوالقرنین کون ہے, صرف ذوالقرنین کون نہیں ہے, پورا قصہ بیان فرمایا ہے. اچھا باقی ایک چیز رہ گئی, کیا؟ الروح. اب جو وہ چاہتے تھے وہ مکمل ہوا کہ نہ, روح سے متعلق وہ اس انتظار میں تھے کہ کوئی جواب دے تاکہ ہم جھوٹا ثابت کریں. اللہ تعالیٰ نے کیا وحی نازل فرمائی, قل الروح من امر ربی وما اوتیت من العلم الا قلیلا. بس خاموش ہو گئے, آپس میں کوئی جھگڑا ہو گیا, ہے تو سچے لیکن تکبر نے ان کو مار دیا. ابو جہل کی طرح, ابو جہل مان چکا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واقعی سچے نبی ہیں, لیکن جانتے ہو اس نے کیا کہا؟ کیا کہا اس نے؟ اس نے کہا اصل میں کزن ہوتے ہیں نا, دور کے کزن ہوتے ہیں سارے, آپ سلم جو آپ سلم کا خاندان اور ابو جہل کا خاندان. تو انہوں نے کہا دیکھیں شروع سے ہم ایک دوسرے سے سبقت حاصل کرنا چاہتے تھے, جیسے کہ گھوڑے کی ریس ہوتی ہے اور دو گھوڑے برابر ہوتے ہیں اور اینڈ پوائنٹ قریب ہے اور ان کا گھوڑا نکلتا جا رہا ہے اور ہم اس کے پیچھے, یہ ہم سے برداشت نہیں ہوتا. تو ہم سب برابر تھے, کس چیز میں برابر تھے؟ حاجوں کی خدمت میں, ٹھیک ہے, اس میں برابر تھے ہم, اپنے وقار میں اپنے احترام میں برابر تھے. لیکن بھائی ہاشم نے کہا ہم میں سے نبی ہے, تو ہم کیا کہیں گے؟ ہم میں سے نبی نہیں ہے نا کوئی, بس یہ وجہ تھی. انہوں نے کہا جب ہم میں سے نبی نہیں ہے تو ان کا بھی نہیں مانتے ہم. ابو جہل کا لقب ابو الحکم تھا, حکمت والا تھا, فیصلہ کیا کرتا تھا اپنی قوم میں, سردار تھا, سمجھدار انسان تھا, لیکن جب اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کیا تو لقب کیا بنا؟ اس کی حکمت, اس کا علم, اس کا کوئی کام نہیں آئی. ابو جہل تا قیامت ہے. نام جانتے ہیں کیا ہے؟ عمرو بن ہشام. ہاں یہی ہے نا, کوئی جانتا ہے عمرو بن شام کون ہے؟ آپ کسی بچے سے پوچھے ابو جہل کون ہے، جانتے ہیں کہ نہیں جانتے؟ اللہ تعالی نے جہالت کا کالک لگا دیے نام کے ساتھ تا قیامت، اور یہ ہر اس انسان کی سزا ہے جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتا ہے اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل نہیں کرتا، اس کی زندگی میں کہیں نہ کہیں بھی یہ کالک آپ کو ضرور نظر آئے گی. چوتھا فائدہ کہ روح اللہ تعالیٰ کا راز ہے، کسی مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے علم نہیں دیا. اگرچہ یہ دیکھیں روح ہر انسان کے اندر ہے، اور انسان میڈیکل سائنس جو ہے وہ ڈی این اے تک پہنچی ہے، اس کے بعد جین تک پہنچی ہے، اس کے اندر جو نیوکلک ایسڈ ہے وہاں تک پہنچی ہے، اس کے اندر جو چیز وہ بنی ہے وہاں تک پہنچی ہے، کاربن ہے، ہائیڈروجن ہے، آکسیجن ہے، نائٹروجن ہے، اس کے اندر یہ مالیکیولز ہیں نا، اس کے اندر جو ایٹمز ہیں وہاں تک پہنچی ہے، ایٹمز کے اندر الیکٹرونز ہیں، پروٹونز ہیں، نیوٹرونز ہیں، وہاں تک پہنچی ہے. آگے کچھ ملا روح کے روح سے متعلق؟ دیکھیں نہیں، پوری باڈی ہے نا انسان کی. اب جانتے کہ بلینز آف ڈالرز خرچ ہو رہے ہیں آج بھی پوری دنیا میں صرف یہ جاننے کے لیے کہ انسان کو زندہ کس چیز نے کیا ہوا ہے، روح کیا ہے. دیکھیں علم کہاں تک پہنچا ہے، یعنی انسان کے پورے جسم کو دیکھیں، کس انسان کے جسم کس چیز سے بنتا ہے؟ آرگنز ہیں، دیکھیں سسٹمز ہیں، سسٹمز ہیں. کون سے سسٹم ہیں؟ سرکولیٹری سسٹم ہے، ریسپریٹری سسٹم ہے، ڈائجسٹو سسٹم ہے، سینٹرل نروس سسٹم ہے، ایکسکریٹری سسٹم ہے، سسٹمز ہیں سارے. سسٹم کس چیز سے بنتے ہیں؟ آرگن سے. آرگن کس چیز سے بنتا ہے؟ ٹشو سے. ٹشو کس چیز سے بنتا ہے؟ سیل سے. سیل کے اندر کیا ہے؟ نیوکلس ہے. نیوکلس کے اندر کیا ہے؟ ڈی این اے. ڈی این اے کے اندر کیا ہے؟ جینس. جین کے اندر کیا ہے؟ نیوکلک ایسڈ. ان کے اندر کیا ہے؟ مالیکیولز ہیں، ہائیڈروجن، آکسیجن، نائٹروجن اور کاربن. ان کے اندر کیا ہے؟ کسی سے بنے ہیں مالیکول، کس چیز سے بنتا ہے؟ ایٹم سے. ایٹم کے اندر کیا ہے؟ پروٹونز، نیوٹرونز اور الیکٹرونز. ان کے اندر کیا ہے؟ یہاں پہ سائنس خاموش ہے، تھک گئی ہے. اب اس کے اندر وہ جانی سے کچھ نہیں جان سکتی. تو روح کہاں ہے؟ جان سکے؟ وما اوتیت من العلم الا قلیلا. تا قیامت پڑھتے رہنا، جتنا بھی انسان علم حاصل کر لے بہت کم ہے. اچھا، یہ تو ایک وجہ تھی. دوسرا فائدہ جو ہے شیخ صاحب فرماتے ہیں، او یخفى علیہ الامر الواقع. پہلا فائدہ کیا تھا؟ یعنی اب یہ فائدہ ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ کلام ہے، ٹھیک ہے. پہلی وجہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا جاتا ہے اور نبی کے نظام خاموشی اختیار کرتے ہیں، جواب نہیں آتا جب تک وحی نازل نہ ہو. دوسری صورت اس کی، او یخفى علیہ الامر الواقع. ایک واقعہ ہوا، وہ واقعہ جو یہ حادثہ، جو حادثہ ہوا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بے خبر تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم واقعہ چھپا ہوا تھا، تو کسی نے آ کے خبر دی اس واقعے کی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہ تھا اور بات جھگڑے کی ہے کہ کس کی تصدیق کی جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کا انتظار فرمایا، جب تک وحی نازل نہیں ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا. اس کی مثال دیکھیں، یہ قصہ پہلے سے بھی اچھا قصہ ہے. وہ مثال الثانی، دوسری کی مثال، قوله تعالی، ارشاد باری تعالی ہے، یقولون لئن رجعنا الى المدینہ لیخرجن الاعز منها الاذل. سورة منافقون آیت نمبر 8. یقولون، منافقین کہتے ہیں، لئن رجعنا، جب ہم واپس چلیں گے، الى المدینہ، مدینہ کی طرف، لیخرجن، نکالیں گے، ضرور نکالیں گے، تحقیق، الاعز منها الاذل، عزیز لوگ ذلیلوں کو نکال دیں گے مدینہ سے. اس آیت کی بہترین تفسیر دیکھیں، پہلے آیت کی بہترین تفسیر کیا تھی؟ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری کا شیخ صاحب نے بیان کیا ہے. اب دیکھیں، اب اس آیت کی مزید تفصیل اور تفسیر جو ہے، پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں، ففی صحیح البخاری، صحیح بخاری میں، ان زید بن ارقم رضی اللہ عنہ، سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہیں، سمع عبد اللہ بن ابی، رأس المنافقین، جوان صحابی ہیں، سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ عنہ، انہوں نے سنا عبداللہ بن ابی بن سلول رأس المنافقین، جو منافقوں کا سردار ہے، یقول ذلك، کیا کہا تھا؟ یقول ذلك، وہ کہا، کیا کہا؟ جو آیت کریمہ میں ہے کہ جو عزت والا ہے ذلیل کو مدینہ سے نکال دے گا. وہ کیا سمجھتا ہے؟ کہ وہ خود عزت والا ہے، منافقین عزت والے ہیں، اور نعوذ باللہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کرام ذلت والوں کو مدینہ سے نکال دیں گے. وہ یہ خواہش رکھتے تھے، اور یہ انہوں نے ان لوگوں نے کہا ہے آپس میں مل کے. کس نے کہا؟ عبداللہ بن ابی نے کہا ہے، اور زید بن ارقم نے سنا ہے. اچھا، یرید انہ الاعز ورسول صلی اللہ علیہ وسلم واصحاب الاذل، یہ اس کا یہ مقصد تھا. فاخبر زید عمه بذلك، تو سیدنا زید کیونکہ چھوٹے سے تھے، جوان تھے، تو انہوں نے اپنے چاچا کو خبر دی. دیکھیں ادب، دیکھیں، خود نہیں کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. ہمارے بعض بچے کوئی خبر سنتے ہیں دیکھتے ہیں دوڑ پڑتے ہیں، یہاں پہ ہمیں ادب سکھایا جا رہا ہے. اگر آپ کم عمر ہیں اور آپ ایک بڑی بات کہنے جا رہے ہیں تو آپ بڑے سے مشورہ کریں. تو جا کے اپنے چاچا کو یہ خبر دی، میں نے یوں سنا ہے، آپ کا کیا مشورہ ہے، کیا کرنا چاہیے؟ میرے پاس کوئی ثبوت نہیں، کوئی گواہ نہیں ہے. اچھا، اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں، یہ حکیم صحابی کی حکمت کہاں سے آئی؟ زید بن ارقم رضی اللہ عنہ، جانتے دار الارقم جانتے ہیں؟ کون سے دار الارقم ہے؟ ہے کہاں دار الارقم؟ کہاں پہ ہے؟ مکے میں. بارک اللہ فیک. یہ کون سی دار تھی دار الارقم؟ جی، پہلی مدرسہ؟ نہیں، مدرسہ نہیں، مدرسہ بعد میں بنا ہے. بارک اللہ فیک. یہ وہ جگہ تھی جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ابتدائی دور میں یہاں پہ جا کے خفیہ ملتے تھے. مکہ میں ابتدائی دور میں اسلام قبول کرنے کے بعد جب صحابہ ملتے تھے تو میٹنگ کی کوئی جگہ نہیں تھی ان کے لیے، تو کہاں ملتے؟ آپ جانتے ہیں زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کی عمر کیا تھی؟ اور دیکھیں کام کتنا بڑا کر رہے ہیں، عمر کیا تھی؟ کتنی ہوگی عمر؟ جی، بارک اللہ فیک. آپ نے تکا لگایا یا 12 سال کی عمر، 12 سال کا لڑکا اور اتنی بڑا قدم اٹھایا ہے کہ اپنے گھر کو کیا بنا دیا؟ کانفرنس ہال بنا دیا ہے. کس کے لیے؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. جانتے ہیں اس کی سزا کیا ہے؟ ابو لہب ابو جہل کیا سزا دیتے ہیں اس کی؟ سزا موت ہے. پتہ ہے آپ کو کیونکہ نہیں؟ 12 سال کا جوان بچہ غلطی کرتا ہے مشرکین کی زمین کے اوپر، چھوڑتے ہیں اسے؟ چھوڑیں گے. لیکن ہمت دیکھیں کہ جب یہ حق ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوتے، کوئی جگہ نہیں ہے، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے گھر میں آ جائیے. 12 سال کا بچہ اتنے بڑا قدم اٹھاتا ہے. اور آج ہمارے 12 سال کے بچے، 15 سال، 20 سال کے بچے، 25 سال کے بچے رہے، 30 سال تک بچے ہوتے بےچارے، بعض تو 40 سال بھی بچے رہتے ہیں بےچارے، کیا کرتے ہیں؟ نہیں، دیکھیں ہمت کہاں گئی، جرأت کہاں گئی. مکہ میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ آج کے دور میں تربیت بہت مشکل ہے، میں بھی سمجھتا ہوں بہت مشکل ہے، بات درست ہے. لیکن یہ کہنا کہ اس دور میں تربیت آسان تھی، یہ غلط بات ہے. ذرا تھوڑا سا کمپیئر کریں، آج کے دور میں کیا گھر گھر میں شراب فروانی سے ملتی ہے؟ کیا زنا خانے ہر روڈوں کے اوپر ہیں؟ ایسے ہیں بعض ملکوں میں ہے، یہاں بھی نہیں الحمدللہ، بعض ملکوں میں ہے. اچھا، لیکن جو اس سے بڑھ کر بات ہے، کیا والدین خود کہتے ہیں بیٹے کو جا کے زنا کرو یا شراب پیو؟ آج کے دور میں والدین کہتے ہیں یا روکتے ہیں؟ اچھا، زیادہ مشکل کیا ہے بچے کے لیے؟ کیا والدین اسے کہے تم نامرد ہو، جاتے کیوں نہیں ہو؟ باپ بیٹے سے کہتے ہیں، مشرکوں کے زمانے میں یہ صحابہ کرام جو چھوٹے بچے ہیں، جو جوان تھے، اسی معاشرے میں رہتے تھے جب انہوں نے اسلام قبول کیا. ان کے اس زمانے میں خاص خیمے ہوتے تھے، سرخ جھنڈی ہوتی تھی، یہ زنا خانہ ہے، یہ نشانی ہے. جو لوگ وہاں پر ارد گرد نہیں جاتے تو وہ معیوب سمجھے جاتے، یار یہ تو لگتے نا مرد ہے، وہ جاتا نہیں ہے. اور جو شراب نہیں پیتے تھے اپنی مجالس میں، اسے بھی معیوب سمجھتے کہ تمہارا بیٹا جو یہ وہ مزہ نہیں ہے تمہارے بیٹے میں، مرد نہیں لگتا. تو بیٹا، باپ بیٹے سے کہتا ہے، بیٹا تمہیں کیوں بیماری، تو تکلیف تو نہیں ہے تمہیں، کیا مشکل ہے؟ اور باپ بیٹوں کو مجبور کر جا کے زنا کرو، حکم دیتا ہے. شراب کیسے پی جاتی ہے؟ جیسے آج کل پیپسی کولا پی جاتی ہے نا گھروں میں، ویسے شراب پی جاتی تھی. پیپسی کولا تو ہم ایک بڑی بوتل لیتے ہیں اس کو تقسیم کر دیتے ہیں، نہیں، وہاں پر پوری جار، بڑی جار ہوتی ہے، اس کو بھر دیتے تھے. پھر جگ ہوتا تھا، اس میں بھر دیتے تھے. پھر گلاس ہوتے تھے، ایک گلاس میں ڈالتے تھے، سب کو دیتے تھے اور بار بار پیتے تھے، 10 دفعہ پیتے تھے، 20، جب تک ان کا عقل چلی نہیں جاتی تھی. ان عظیم صحابہ نے، آپ جانتے ہیں کہ پہلے تقریباً 70% صحابہ، 70-80% صحابہ جو مسلمان ہوئے، ان کی عمریں 20 سال سے کم تھی. مکہ میں 100 میں سے 80 صحابہ کی عمر جو ہے وہ 20-25 سال سے کم تھی. یہ جوان تھے. زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کی تربیت پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کی مکہ میں. جب مدینہ آئے تو اب یہ جو واقعہ مدینہ کا واقعہ ہے، اب ایک بات انہوں نے سنی، اور ایک جو موافقوں کا سردار ہے وہ اتنی بڑی گستاخی کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. جا کے اپنے چاچا سے دیکھیں، حکمت دیکھیں بچوں میں. آج ہمارے 30 سال کے جوان کوئی حکمت کی بات نہیں کرتے، کوئی سمجھداری کی بات نہیں کرتے، اللہ رحم اللہ سبحانہ وتعالی. تو چاچا سے جا کے مشورہ کرتے ہیں، ان کے چاچا خود جاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بھتیجے زید نے یوں یوں بات سنی ہے، اور کہنے والا فلاں شخص تھا، عبداللہ بن ابی تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، بلایا. آگے شیخ صاحب فرماتے ہیں، فاخبر به نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو چاچا نے خبر دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. فدعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیدن، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زید کو بلایا. فاخبره بما سمع، حکمت دیکھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. چاچا نے کہہ دیا کافی ہے، نہیں، اس بچے کو خود بلایا. ہو سکتا ہے کہ بعض جب انسان کچھ سنتا ہے، ہو سکتا ہے وہی بات نقل نہ کرے، لیکن اس بھتیجے کو خود، کیونکہ بات فیصلے کی ہونے والی ہے، یا فیصلے کے لیے ضروری ہے کہ دونوں جو خصم ہیں وہ سامنے ہو، دونوں آمنے سامنے ہوں. ایک کی بات سن کے فیصلہ کبھی نہیں کرنا، شرعاً جائز نہیں ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا زید کو بلایا. فاخبرہ بما سمع، جو انہوں نے سنا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کر دیا. ثم ارسل الى عبد اللہ بن ابی و اصحابہ، پھر ان کی طرف بھیجا، آئے، انہوں نے قسم کھائی. فحلفوا ما قالوا، قسم کھائی کہ ہم نے کہا نہیں. قسم کس نے کھائی؟ منافقین نے، ان کا سردار عبداللہ بن ابی بن سلول. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے؟ آپ اس فیصلہ کرنے والے ہوتے تو آپ کیا کرتے؟ ایک طرف ایک صحابی ہے، دوسری طرف منافقین کا سردار ہے، ظاہراً وہ بھی صحابی ہے، ظاہراً، اگر صحابی نہیں کیونکہ وہ اصل میں منافق ہے، لیکن ظاہراً، کیونکہ دل کے حال تو اللہ تعالی جانتا ہے نا، کلمہ تو وہ بھی پڑھتا ہے، ایمان وہ بھی لے کے آیا ہے، ظاہراً نماز وہ بھی پڑھتا ہے، عبداللہ بن ابی بن سلول. اگر آپ کے سامنے فیصلہ کر رہا ہوں تو آپ کیا کرتے؟ ایک شخص کہہ رہے کہ فلان شخص نے یوں یوں کہا ہے آپ کے متعلق، اور وہ کہتے قسم سے میں نے نہیں کہا، کس کی بات مانیں گے آپ؟ بارک اللہ فیک، جس نے قسم کھائی ہے اس کی بات بھاری ہے، وزن اسی کے ساتھ ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فصدقہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کس کی تصدیق کی؟ منافقین کی تصدیق کی. اب سیدنا زید کو بہت رنج ہوا، پریشان ہوئے، اور روتے ہوئے چلے گئے اس مجلس سے. فانزل اللہ تعالی تصدیق زید فی ہذہ الآیہ، اللہ تعالی نے سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کی تصدیق کے لیے قرآن مجید کی اس آیت کو نازل فرمایا، جو تا قیامت پڑھتی رہیں گی اور سیدنا زید کی صداقت کی گواہی دیتی رہیں گی کہ میرا یہ بندہ سچا ہے. سیدنا زید کی تسلی ہوئی کہ نہ ہوئی؟ کیا خیال ہے؟ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچ مان لیتے وہ زیادہ بہتر تھا، یا اللہ تعالیٰ قرآن مجید نازل کرے تا قائم لوگ پڑھتے رہیں وہ زیادہ بہتر تھا؟ یہ زیادہ بہتر تھا. اسے یاد رکھیں، جو سچ بولتے ہیں نا، واللہ یحب الصادقین، سچ بولنے والا کبھی بھی جتنی بڑی مصیبت کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اسے اس مصیبت سے نکال دیتے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. لیکن بات ہے کہ ہم سچے کتنی ہیں. دیکھیں یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ دیکھیں آپ, شروع سے آخر تک سچے ہیں کہ نہیں؟ صبر, تقوی, سچ, جواب کیا ہے؟ کامیابی. یہ تین چیزیں جب کسی شخص میں مل جاتی ہیں تو کامیابی لازم ہو جاتی ہے, چاہے دشمن کتنی بڑا کیوں نہ ہو. یعنی کہاں پر جیل اور کہاں پر وزیر خزانہ, دنیا میں اتنی بڑی کامیابی اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں علیہ الصلاۃ والسلام. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ فرماتے ہیں, الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم. کون ہے؟ ایک شخص ہے بس. جی, یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم, چاروں انبیاء. اس سے اچھا نسب, چاروں انبیاء اکٹھے ہوں, باپ, بیٹا, پوتا اور اس کا بیٹا, سبحان اللہ, یہ کریم لوگ ہیں. اس قصے میں جو اہم پیغام کیا ہے؟ سچ کامیابی کی بنیاد ہے. نمبر دو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مطلق نہیں جانتے. جانتے ہیں نبی, یہ صحیح بخاری کی روایات ہے. ان کے باوجود بھی بعض لوگوں آج عقیدہ ہے اور اسی پر مر رہے ہیں لوگ, لاکھوں لوگ مر رہے ہیں, کروڑوں لوگ مر رہے ہیں ہمارے ملکوں میں, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے علم غیب مطلق عطا فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ کا حق کسی مخلوق کے لیے صرف کر دینا, یہ شرک اکبر ہے, اور اسے عقیدے پر لاکھوں کروڑوں لوگ مر رہے ہیں. واضح الفاظ صحیح بخاری کے, اور یہ پریکٹیکل قصے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اگر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب مطلق عطا فرمایا ہے تو کب فرمائے؟ زندگی میں تو ہمیں کوئی مثال نہیں ملتی, کوئی ہے مثال زندگی میں؟ وفات کے بعد عطا کرنے کا کوئی فائدہ ہے؟ جنگ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچی کہ نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے. اگر علم غیب پہلے سے ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو, تو پہلے تیار کر کے جاتے اور یہ علم ہوتا کہ کہاں پر سیدنا حمزہ شہید ہونا ہے اور کہاں پر کیا ہونا ہے, تو اس کی روک تھام کرتے کہ نہیں؟ کب صحابہ کرام نے پہاڑ کو چھوڑنا ہے, تو اس کے اختتام پہلے سے کر کے جاتے. اور اگر علم تھا اور فرمایا نہیں تو پھر چھپایا کہ نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ علم مطلق عطا نہیں فرمایا, یہ غلط عقیدہ ہے. اچھا, دوسرا فائدہ اسباب النزول کا, بیان عنایت اللہ تعالی برسول صلی اللہ علیہ وسلم فی الدفاع عنہ. اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت ہے, مہربانی ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر دفاع کرتے ہو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے اور دفاع کرتے ہو. وہ کیسے؟ مثال ذلك, اس کی مثال دیکھیں. قوله تعالى ارشاد باری تعالی ہے, وقال الذين كفروا, اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا, لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة, کہ قرآن مجید محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ کیوں نازل نہ ہوا؟ اب ایک اعتراض ہے کہ نہیں؟ اعتراض ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا؟ کذالک, قرآن مجید ایک مرتبہ نازل نہیں ہوا, 23 سال زندگی میں مختلف جگہوں پر نازل ہوا, کذالک, اسی طریقے سے ہم نے نازل کیا. کیوں؟ لنثبت به فؤادک, تاکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ثابت ہو جائے اور یہ جو علم ہے, جو وحی راسخ ہو جائے, مضبوط ہو جائے دل کے اندر. ورتل اللہ ترتیلا, اور ہم نے اس کی ترتیل کی ہے, بہترین طریقے سے قرأت کی ہے, آہستہ آہستہ بیان کیا ہے, جیسے کہ آہستہ آہستہ بیان کیا جاتا ہے. سورۃ فرقان آیت نمبر 32. دفاع ہے کہ نہیں؟ فوراً اعتراض کیا, جواب فوراً ملا کہ نہ ملا؟ تو اس آیت کریمہ سے دفاع کی دلیل ہے کہ نہیں؟ اب اللہ تعالی جب آیت نازل فرمائی ہے, یعنی اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, میں تمہارے ساتھ ہوں, یہ آپ سب جانتے تھے کہ نہیں؟ جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن جو لوگ نہیں جانتے ان کو علم ہو گیا کہ نہیں کہ جو اعتراض کرے جواب فوراً آ جاتا ہے؟ اس کی دوسری مثال جو اس سے بڑی مثال ہے, ایک اور قصہ ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں, وَكَذَلِكَ آيَاتُ الْإِفْكِ, افق کی آیات. افق کہتے ہیں بڑے جھوٹ کو, بڑے جھوٹ, یا بڑا جھوٹ, بدترین جھوٹ, بڑا جھوٹ یا بدترین جھوٹ. فَإِنَّهَا دِفَاعٌ عَنِ فِرَاشِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَطْهِيرٌ لَهُ عَمَّا دَنَسَهُ بِهِ الْأَفَّاكُونَ, آیات الف کی آیات ہیں سورۃ النور میں نازل ہوئی ہیں، جن میں اللہ تعالیٰ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ ازواج زوجہ مطہرہ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر زنا کی تہمت لگائی گئی، اللہ تعالیٰ نے اس کا دفاع کرتے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت آبرو کا دفاع کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی ہیں. تو اس سے مختصر کچھ یوں ہے کہ ایک مرتبہ جنگ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حسب معمول کہ قرآن انداز ہوتی تھی اور جس ام المؤمنین کا نام نکلتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلی جاتی، تو اس مرتبہ سید عائشہ صدیق رضی اللہ عنہا کا نام نکلا اس قرآن میں، اور سید عائشہ جیسے زیادہ بالکل دبلی پتلی تھی. ہودج ہوتا ہے ایک خاص ڈولی، جیسے ڈولی جانتے ہیں آپ، ڈولی بالکل ہر جگہ سے پردہ ہوتا ہے، کچھ نظر نہیں آتا اس میں، اور دو لوگ اسے اٹھاتے ہیں کندھوں پر، اسے ڈولی کہتے ہیں، اور اسے اٹھا کر اونٹ پہ رکھ دیتے ہیں اگر لمبا سفر ہو، اگر تھوڑا سا ہو تو پھر خود اٹھاتے ہیں، کیونکہ سفر لمبا تھا تو اونٹ پہ رکھ دیا اس ہودج کو، اور میں ہودج بولتے ہیں، ہم خود ڈولی بولتے ہیں اسے. جنگ کی واپسی میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو جو جن صحابہ کا یہ ذمہ تھا کہ انہوں نے اس ڈولی کو اتارنا ہے اور رکھنا ہے زمین پر، انہیں اتار دیا. پھر جب پڑاؤ کے بعد جانے کا وقت آیا مدینہ کی طرف، تو سب چلے گئے. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا گئی تھی قضاء حاجت کے لیے اور دیر ہو گئی. اچھا، اب جن صحابہ کا ذمہ تھا ڈولی اٹھانے کا واپس آئے، اور انہوں نے جب ڈولی اٹھائی انہوں نے اس ڈولی کو، اس ہودج کو اونٹ پہ رکھ دیا، چلے گئے. ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تعلیمات دیتے تھے جنگ میں کہ ایک شخص ہمیشہ آخر میں ہوتا ہے تاکہ اگر کوئی چیز گر جائے یا گم ہو جائے تو وہ صحابی اپنے ساتھ لے کے آئے اور لوگوں تک پہنچ جائے. سید عائشہ واپس ہی دیکھا تو کوئی بھی نہیں، اب پریشان ہو گئے، کوئی نظر نہیں آ رہا، بیٹھ گئے اسی جگہ پر بیٹھ گئے، اور بیٹھے بیٹھے لیٹ گئے، ان کی آنکھ لگ گئی. تھوڑی دیر کے وہ صحابی آئے، دیکھا کہ سیدہ عائشہ ہے، اونٹ سے اترے، ادب دیکھیں، فستر جا کیا کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اسے استرجاع کہتے ہیں. اب اس آواز پر سید عائشہ اٹھی، انہیں اونٹ کی لگام پکڑی، سید عائشہ اونٹ پر سوار ہوئی، اونٹ کی لگام پکڑ کر مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے. جو ہی مدینہ میں داخل ہو رہے تھے منافقین نے کہا، دیکھو نعوذ باللہ کہ سیدہ عائشہ ایک غیر محرم کے ساتھ آ رہی ہیں، یہ ضرور کچھ کیا ہے. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور زنا کی تہمت لگا دی گئی، نعوذ باللہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زنا کی تہمت لگا دی گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش، اور کافی عرصے کے بعد تقریباً ایک مہینہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان آیات کو نازل فرمایا ہے سورۃ النور میں سے. ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے سیدہ عائشہ کی براءت نازل فرمائی ہے، تا قیامت لوگ پڑھتے رہیں گے. امام نووی فرماتے ہیں، جس نے سیدہ عائشہ پر زنا کی تہمت لگائی قرآن مجید پہنچنے کے بعد وہ کافر ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے قرآن مجید کو جھٹلایا ہے. بلکہ ایک جگہ پہ اجماع نقل کرتے ہیں کہ جو لوگ صحابہ کرام کو گالی دیتے ہیں قرآن مجید کے پہنچنے کے بعد وہ کافر ہیں، دار اسلام سے خارج ہیں. قرآن مجید نے گواہی دی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان پر راضی، وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہیں، تو وہ کافر کیسے ہو سکتے ہیں؟ الغرض اس قصے میں اللہ تعالیٰ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا کہ نہیں کیا؟ دفاع کیا، لیکن اتنے عرصے کے بعد کیوں؟ یہ امتحان تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ مخالفین نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو بھی نہیں چھوڑا. یعنی منافقین دیکھیں کتنا خطرہ منافقین کا، ہر زمانے میں، ہر دور میں، آج ہم چیختے چلاتے منافقین ہمارے صفوں میں موجود ہیں، وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صفوں میں موجود تھے، اور کتنی یعنی اس سے پہلے قصے میں کیا تھا، اب دیکھیں اس قصے میں وہی شخص ہے اور وہی لوگ ہیں، سبق نہیں حاصل کیا. تو اللہ تعالیٰ نے آیات کو نازل فرمایا. اب دیکھیں اس شخص کے ساتھ ہوتا کیا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی ایک اشارہ دیتا ہے اور بار بار اشارہ دیتا. ہو سکتا ہے کہ یہ انسان توبہ کر لے. اور جب عبداللہ بن ابی پیچھے قصے کی طرف جاتے ہیں، جب عبداللہ بن ابی نے یہ کہا کہ عزت والے ذلیلوں کو نکال دیں گے، اور یہ مقصد کیا کہ عزت والا میں ہوں اور ذلت والے نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کرام ہیں، ان کو بیٹے کو خبر ملی. جیسے کہ خبر پھیل گئی، آپ سلم خبر ملی، بیٹے کو خبر ملی، جاتے بیٹے نے کیا کیا، تلوار اٹھائی. بیٹا صحابی ہے اور باپ منافقوں کا سردار ہے، سبحان اللہ، تلوار اٹھا کے مدینہ کی حدود کے اوپر کھڑے ہو گئے راستے کے اوپر. اب باپ آیا ہے، بیٹے نے تلوار اوپر کر دیا اسے. اب باپ بیٹھا ہے اور اپنی قوم کا سردار سمجھا جاتا ہے، تلوار بیٹے نے ناک کے اوپر رکھ دی باپ کے، سے تلوار ناک کے اوپر ہے، اگر ایک انچ بھی آگے بڑھے تو ناک کاٹ دوں گا میں. اب باپ بیٹے کو کہہ رہا ہے راستے سے ہٹ جاؤ، اور بیٹا کہہ رہا ہے کہ تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ذلیل کہا ہے، اللہ کی قسم تم ایک قدم آگے نہیں بڑھو گے، بڑھو گے تو میں تمہارا سر قلم کر دوں گا تمہارا. میں یہ تلوار ناک پہ رکھی ہوئی ہے، تھوڑا سا آگے ہوتا ہے ناک میں زخم لگتا ہے، ناک کٹتی ہے اس کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ عبداللہ، اچھا بیٹے کا نام بھی عبداللہ ہے، باپ کا نام بھی عبداللہ ہے، سبحان اللہ، عبداللہ کا بیٹا جو ہے باپ کو مدینہ کے شہر کے اندر نہیں آنے دیتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جا کے کہو اندر آنے دو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب حکم ملا تو روتے ہوئے اس تلوار کو ہٹایا اور اپنے باپ سے کہا، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہ ہوتا تو تا قیامت تو مدینہ کا دھنا نہیں دیتا، جب تک میں زندہ ہوں تم کبھی جا نہ سکتے. پھر کہاں گئے؟ گھر نہیں گئے، فوراً پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میری ایک عرض ہے، ایک گزارش ہے. کیا ہے؟ کہ اگر میرے باپ کو قتل کرنا ہے تو کسی اور کو حکم نہ دینا، مجھے کہنا، میں اپنے باپ کو خود قتل کروں گا. میں نہیں چاہتا کہ کوئی اور شخص صحابہ میں سے میرے باپ کا قتل کرے، پھر میرے دل کے اندر کوئی انتقام کی آگ بڑھ کے اور میں اپنے مسلمان بھائی سے نفرت کرنا شروع کر دوں. لا الہ الا اللہ. دیکھیں بھائی چارہ، دیکھا ہے آپ نے، باپ کو قتل کرنا منظور ہے لیکن کسی مسلمان بھائی پر نفرت کا اندیشہ بھی نہیں ہونا چاہیے. اچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سلوک کیا؟ دیکھیں ایک شخص کہاں تک پہنچتا ہے، ذلیل کہتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و آبرو تک بھی پہنچتا ہے، وہ شخص تہمت لگاتا ہے، جھوٹی تہمت لگاتا ہے زنا کی. ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا، سید ابوبکر صدیق نے کیا جانتے ہیں؟ سید عائشہ کے والد ہیں نا، دیکھ ان کا رویہ دیکھیں اور رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ دیکھیں آپ. مصطح ان لوگوں میں صحابی ہیں، ان لوگوں میں شامل تھا جنہوں نے باتیں کی. اب جب باتیں ہوتی ہیں تو بعض لوگ بات کہتے ہیں، باتونی کہتے ہیں نا، بات کرنے والے، تو وہ بھی شامل ہو گئے. سید فقیر تھا لیکن بدری صحابی تھا، فقیر تھا، مسکین تھا، ان کا خرچ کون کرتا تھا؟ سیدنا ابوبکر صدیق خود برداشت کرتے تھے. جب ان کو علم ہوا کہ یہ بھی شامل تھے اور میری بیٹی پر تہمت، یعنی ایک شخص فقیر ہے، آپ اس پر احسان کرتے ہیں، احسان کا بدلہ کہ وہ آپ کی عزت تک پہنچ جاتے اور تہمت لگاتے زنا کی، تو سیدنا ابوبکر صدیق نے فرمایا میں آج کے بعد کچھ دوں گا نہیں. اللہ تعالی نے فرمایا ہے لا یأتی اولو الفضل والسعۃ، جو لوگ اچھے ہیں، فضل والے ہیں، جن کو میں نے رزق عطا فرمایا ہے، یہ ان کی شان نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص ان کے قریبی رشتہ دار جو ہے وہ غلطی کرے تو ان سے اپنے اس فضل اور خیر کو روک دیں. کیا تمہیں پسند نہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے؟ سید ابوبکر صدیق کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، اور پھر اسے بلائے اور پھر خرچ شروع کر دیا. لیکن ایک دفعہ روکا تھا. اب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں, عبداللہ بن ابی بن سلول کی جب وفات ہوئی کیا کیا تو جانتا ہے؟ جی اپنا کرتا دیا, اپنا کرتا دیا اور نماز جنازہ پڑھی, نماز جنازہ پڑھی. سن عمر نے روکا کہ تو منافق کس کے نماز جنازہ پڑھتے؟ آپ سر نماز جنازہ پڑھی. آگے شیخ صاحب فرماتے ہیں تیسرا فائدہ سبب نزول جاننے کا, بیان عنایت اللہ تعالی بعباده فی تفریج کرباتهم و ازالت غمومهم. تیسرا فائدہ یہ ہے قرآن مجید کی آیت کے سبب نزول جاننے کا کہ اللہ تعالی کی عنایت اپنے بندوں پر, خاص عنایت, فی تفریج کرباتهم و ازالت غمومهم, اپنے بندوں کو پریشانی دور کرتے ہوئے اور ان کو مصیبتوں سے نجات دیتے ہوئے. اس کی مثال ظاہر آیت التیمم, تیمم کی آیت نازل کیوں ہوئی, کیا فائدہ ہے اس میں؟ جیسا فرماتے ہیں ففی صحیح البخاری, صحیح بخاری میں, آخر وجہ کیا بار بار صحیح بخاری صحیح بخاری کی بات ہو رہی ہے؟ قرآن مجید کے بعد اس زمین کے اوپر جو صحیح ترین کتاب ہے وہ ہے صحیح البخاری, اور جس محفل میں قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ ہو وہ خیر کی محفل نہیں, یاد رکھیں. اور جس محفل میں قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ہو لیکن صحیح حدیث نہ ہو وہ محفل بھی بیکار ہے. اور صحیح حدیث کے لیے آپ کو حوالہ دینا ضروری ہوتا ہے. جو حدیث بغیر حوالے کو ہو, کوئی شخص آپ کو حدیث سناتا ہے اس کا حوالہ نہیں دیتا, تو آپ سب سے پہلے گزارش کریں اس حدیث کا حوالہ کیا ہے. وہ پیپر آپ کے پاس ہے, دکھائیں ذرا. اچھا رکھ دیا تو کوئی مشکل نہیں, میں بتا دیتا ہوں. اگر طالب علم کو یہ نہیں پتا کہ حدیث کیسے بیان کی جاتی ہے اور کیسے سمجھی جاتی ہے اور کیسے دیکھی جاتی ہے تو اس میں بھی خیر نہیں ہے, نہ اس کے علم میں کوئی خیر ہے. اب ایک پرچہ ہے نیٹ میں کسی نے دیا ہے اور بعض ساتھی شاید اس کو فوٹو کاپی کرنا چاہتے تھے, اللہ کو جزائے خیر دوں تو مجھ سے پوچھ لیا. اور یہی طریقہ ہوتا ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, اگر تمہیں علم نہیں تو پوچھ لیا کریں. یہ لمبا دیکھیں بہت سارا کچھ لکھا ہوا ہے, اس سے مختصر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر پہ تھے اور ایک جگہ پہ پڑاؤ ڈالا, بھوکے تھے, صحابہ کرام بھی بھوکے تھے, روٹی تھی, کھانے کو کچھ سالن نہیں تھا, تو ایک مکھی آئی گونجتی ہوئی اور آ کے رک گئی, مکھی شہد کی مکھی. صحابہ کرام نے عرض کی اللہ تعالیٰ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ مکھی کیا کر رہی ہے؟ آپ نے فرمایا یہ کچھ کہہ رہی ہے. کیا کہہ رہی ہے؟ کہ صحابہ کرام بھوکے ہیں, کھانے کو کچھ روٹی ہے, تو فلانی غار میں شہد ہم نے اکٹھا کیا ہے, وہ شہد لے لے. شہد لے لی, پھر وہ مکھی کو تھوڑی دیر کے لیے کھڑی ہو کر کچھ کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. پھر صحابہ کرام نے عرض کی اس مکھی نے کیا کہا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مکھی نے یہ کہا کہ ہمارا ایک سردار ہے, ہم سب شہد اکٹھی کر کے اس سردار کے پاس جاتے ہیں, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال کیا اس مکھی سے کہ بھائی پھول کڑوے بھی ہوتے ہیں, پھیکے بھی ہوتے ہیں, لیکن شہد میٹھا ہوتے, وجہ کیا ہے؟ تو اس مکھی نے کہا ہمارا ایک سردار ہے, ہم سب پورا شہد جمع کر کے سردار کی طرف جاتے ہیں, وہ سردار درود پڑتا ہے, درود کی برکت سے شہد میٹھا ہو جاتا ہے. اور پھر یہاں پہ وہ درود لکھا ہوا تھا, درود ابراہیمی, اور اس کو فوٹو کبھی کبھی تقسیم کرنا تھا. یہاں پر پورے قصے میں کوئی حوالہ نہیں ہے, کس حدیث کی کتاب میں ہے, کس نے یہ لکھا ہے, کس نے نقل کیا ہے, کوئی سند آگے نہیں ہے, کچھ حوالہ پیچھے نہیں, کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ من گھڑت روایت ہے. اچھا اس میں کوئی حرج ہے اگر اس کو پرنٹ کر کے یا جہاں پہ درود لکھ کے دے دیں, کوئی حرج ہے؟ کیا حرج ہے؟ اس کی سزا کیا ہے؟ قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار لا حول ولا قوۃ الا بالله. بات آسان نہیں ہے. آپ خیر کا کام کرنا چاہتے تو خیر طریقے سے کریں. آپ دیکھیں اچھا کام کرنا چاہتے برا راستہ اختیار کرتے, نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اچھا ہوتا ہے یا برا ہوتا ہے؟ دعوت اور تبلیغ ایسے نہیں کی جاتی, دعوت تبلیغ ایسے کی جاتی ہے. قال اللہ وقال رسول اللہ علیہ وسلم, صحیح بخاری صحیح مسلم. آگے دیکھنا, اگر ترمذی کی روایت ہے تو نیچے لکھا ہوگا صحیح ہے ضعیف ہے, یہ کوئی بھی روایت ہے, دونوں میں فرق ہے کہ نہیں؟ کہاں پر سینے کو ٹھنڈک پہنچتی ہے, کہاں پر آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں, یہ دیکھ کر سن کر یا یہ دیکھ کر سن کر؟ میرا بھی درود بھیجنا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر عبادت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ شخص ہلاک ہو جائے, اس کی ناک گرد آلود ہو, جس نے میرا نام سنا اور درود نہیں بھیجا. ہمارا ایمان ہے جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں بھیجتے وہ بخیل ہیں, ان کا ایمان کمزور ہے, ضعیف الایمان ہے, بےمان لوگ ہیں وہ. یہ کیسے مومن لوگ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو اور وہ درود نہ بھیجے, لیکن جھوٹے طریقے سے آپ اس کو پھیلانا چاہتے ہیں. آپ یہاں پر اگر کتنی آیات اور احادیث ہیں, صحیح حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درود کی فضیلت پر کتنی ہیں, سینکڑوں احادیث ہیں حدیث کی کتابوں میں, ایک یہ لکھے یہاں پہ کیوں نہیں لکھی؟ جانتے ہیں, کیونکہ ان احادیث سے دل دھڑکتا نہیں ہے, واہ واہ نہیں ہوتی, کیوں؟ سمجھتے نہیں ہے نا, بات سمجھ کی. لیکن یہ تو بچہ بھی سمجھتا, ارے شہد میٹھا کیوں ہے, درود کی برکت ہے, پھر تو پڑھنا چاہیے نا. یہ وجہ ہے کہ اس درس کا ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے فرمان کو سمجھیں, کیا مطلب کیا ہے, ہم پہ اثر کیوں نہیں ہوتا؟ قال اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اثر دلوں پہ کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ ہم عادت کے طور پہ سنتے ہیں, تدبر نہیں کرتے, عبادت کے طور پہ نہیں سنتے ہم. اور جو چیز عادت میں بن جائے اس کی ویلیو ختم ہو جاتی ہے. آپ نے کبھی پہلی مرتبہ کار کی ڈرائیونگ کی ہے؟ سب ڈرائیور ہیں کہ نہیں؟ پہلی مرتبہ جب گاڑی چلی تو کیسے چلائی تھی؟ ہاتھ کانپتے تھے کہ نہیں؟ گیئر کو دیکھتے تھے کہ نہیں؟ پاؤں دیکھتے کہاں پہ رکھنا ہے, آگے دیکھتے پیچھے دیکھتے, کیوں, وجہ کیا ہے؟ لیکن دس دن کے بعد پھر دیکھا آپ نے, عادت بن گئی. وہ پہلے دس دن محبت تھی کہ نہیں گاڑی چلانے میں؟ بکالے تک جانا ہے, گاڑی پہ جانا ہے, گھر میں پوچھتے کوئی کام کرنے کو ہے کہ نہیں, زبردستی کوئی سے کام نکالا ہے. مزہ آتا ہے نا گاڑی چلانے کا, کیونکہ عادت نہیں تھی. جب عادت کسی چیز کے اندر شامل ہو جائے, یاد ہے, اس کی ویلو ختم ہو جاتی ہے. ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم نے عبادات کو عادات بنا لیا ہے, اس لیے ہم پر دلوں پہ اثر نہیں ہوتا. قرآن مجید اللہ کے کلام, اللہ مستعان. ایک مرتبہ میمون بن مہران, میں بات کر لوں, اچھا تیمم کی بات پوری کر لوں میں, پھر مجھے یاد دلانا میمون بن مہران کا قصہ میں سناؤں گا آپ کو. جیسا فرماتے ہیں فی صحیح البخاری, صحیح بخاری میں, انہ ضائعقد لعائشہ رضی اللہ عنہا, سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا ہار گم ہو گیا. ہار پہنتی تھی, ہار پہنتی تھی, اور ہار ادھار میں لیا ہوا تھا. دیکھ نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ دیکھیں, آپ وسلم کی زوجہ مطہر رضی اللہ تعالی عنہا اپنے خاوند کے لیے خوبصورت بننا چاہتی ہیں. ہر بیوی کی خواہش ہوتی ہے, ان کی بھی خواہش تھی. اچھا ہار ادھار لیا لیکن ہار گم ہو گیا, سبحان اللہ. وہی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی بعض اسفاری, آپ وسلم کے ساتھ پھر کسی سفر میں تھی. فاقام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طلبی, تو آپ وسلم رک گئے ہار کی تلاشی میں. اب آپ وسلم دیکھ رحمت للعالمین اور نبی ہیں, خاوند بھی ہیں, صحابی بھی ہیں, اور اس وقت اپنی اس گروہ کے سردار بھی ہیں. بادشاہ نہیں کہتے, بادشاہ کہنا جائز نہیں ہے, جانتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا کہ میں بادشاہ نہیں, مجھے بادشاہ نہ کہا کرے. اور بعض وہ غلطی میں کہہ دیتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہ تھے, کنگ تھے. نہیں, کنگ نہیں تھے, یہ غلط ہے. نہیں, بادشاہ کہنا تو جائز ہے, فلان بادشاہ فلان بادشاہ, لیکن بادشاہوں کا بادشاہ حرام ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ میں بادشاہ نہیں ہوں, مجھے بادشاہ نہ کہا کرے. اور بعض لوگ غلطی سے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کنگ تھے, بادشاہ تھے. یہ بھرم کی غلط فہمی ہے. بہرحال اس کے باوجود بھی اپنی بیوی کے ہار کے رک جاتے ہیں. یہ پیغام ہے شادی شدہ لوگوں سے, یہ آپ کے میرے لیے پیغام ہے. ہم اگر ہم سفر پہ اور بیوی کی کوئی چیز گم ہو جائے ہم کیا کہتے ہیں؟ پہلے ڈانٹ, یہ اچھے تو ڈانٹتے ہیں, جو ان سے برے تو کیا کرتے ہیں؟ اگر سونے کی انگوٹھی یا کوئی کانٹا وغیرہ گم ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ رحم کرے. تم ڈھونڈو میں جا رہا ہوں, میرے پاس وقت نہیں ہے. لا حول ولا قوۃ الا بالله. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رک جاتے ہیں اور صحابہ کرام ساتھ ہیں, اولیاؤں کے سردار رکے ہوئے ہیں, انبیاؤں کے سردار رکے ہوئے ہیں. کس لیے؟ ایک ہار کے لیے. وقام الناس علی غیر ما. اب ڈھونڈتے ڈھونڈتے صبح ہو گئی, پانی نہیں ملا, جو پانی تھا وہ ختم ہو گیا. اب پانی ختم ہو گیا, اب کیا کریں؟ مسئلہ کس چیز کا اصل میں؟ پینے کا مسئلہ اتنا نہیں جتنا نماز پڑھنے کا مسئلہ ہے. وضو کیسے کریں گے ہم؟ اب پانی ختم ہے, دوسرا ذریعہ ہے نہیں. صرف پانی ہے تو وضو ہے تو نماز ہے, وضو نہیں تو نماز بھی نہیں. فشک اجا نہیں کیا الا ابی بکر. تو بعض صحابہ اٹھے, کس کی طرف گئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیوں نہیں گئے؟ حالانکہ بڑے کون تھے, سردار کون تھے اس وقت, قائد کون تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. کس کی طرف جانا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جانا تھا, لیکن وہاں پہ نہیں گئے. کیوں جی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم سے رکے تھے کہ نہیں رکے تھے؟ نظر ثانی نہیں کرنے والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ کس کی طرف گئے؟ کس سفارشی کو ڈھونڈے؟ اور ہمارا کام ہے سفارشی کون, کس کی طرف گئے؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف گئے. کون ہے؟ سید عائشہ کے والد ہیں. یہ شکایت لے کے گئے. اچھا لمبی حدیث ہے, اگر شیخ صاحب فرماتے ہیں فذکر حدیث ہے وہ فیہ, حدیث کا ذکر کیا اس حدیث میں ہے. فانزل اللہ آیت التیمم. تو اللہ تعالی نے مسئلہ حل کر دیا کہ نہیں؟ تیمم کی آیت نازل فرما دی, تمہارا مسئلہ حل ہو گیا. پانی نہیں, پریشان نہ ہونا, میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ کا ہار اتنا قیمتی ہے کہ میں نے تم لوگوں کا مسئلہ حل بھی کر دیا ہے, اور یہ صبر تمہارے لیے نہیں ہے, تا قیامت ہر مسلمان کے لیے ہے. جی ہار آگے بتاتے, پہلے یہ تو سمجھ لیں کہ تیمم مل گیا ہے, ہار ملے نہ ملے تیمم مل گیا الحمدللہ. فانزل اللہ آیت تیمم فتیمم, اللہ تعالیٰ نے تیمم کی آیت نازل فرمائی اور لوگوں نے تیمم کیا. آگے دیکھیں, اس سے بڑی بات آگے دیکھیں. فقال اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ایک صحابی ہیں سیدنا اسید بن حضیر, جانتے ہیں کون صحابی ہیں؟ ان کی ایک کرامت ہے, بہت کم صحابہ کی کرامت ہے. یہ وہ صحابی ہیں جن کی ایک کرامت واضح ہوئی. کون سی؟ اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسید بن حضیر نہیں, اسید بن خبیب تھے. ایک مرتبہ رات کو نماز پڑھ رہے تھے, سورۃ الکہف کی آیات پڑھ رہے تھے, تو اوپر دیکھا, روشنی دیکھی, بہت خوبصورت روشنیاں دیکھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبح خبر دی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے فرشتے تھے آپ کے قرآن کی قرأت سن رہے تھے, اگر آپ صبح تک جاری رکھتے تو صبح لوگ اپنی آنکھوں سے فرشتوں کو دیکھ لیتے. کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں ما ہیا بأول برکتکم یا آل ابی بکر. اے آل ابی بکر, یہ آپ لوگوں کی پہلی برکت نہیں ہے, یہ تو پورا گھرانہ مبارک گھرانہ ہے. کیسے مبارک گھرانہ ہے کہ ہاتھ پکڑ کے اس طریقے سے جا کے سینے سے لگاؤ, سر پہ پھیرو جیسے بعض صوفی کرتے ہیں, یہ برکت نہیں. برکت کس چیز میں ہے؟ برکت ان کے عمل میں ہے, ان کے اخلاق میں ہے, ان کے علم میں, ان کے کردار میں ہے, ان کے عبادت میں ہے, یہ برکت ہے. اب کتنی مبارک بات ہے, اب وہ دعا کرتے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ ہار گم ہوا, ہمارا مسئلہ تو حل ہو گیا نا. ابھی پہلے کیا کرے, شکایت لے کے گئے تھے نا. یعنی ایک روایت میں آیا ہے کہ اسی روایت میں آیا ہے کہ سیدنا ابوبکر بڑے غصے ہوئے اپنی بیٹی سے, کیا ایک ہار کی وجہ سے تم نے سب کو پریشان کر رکھا ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک طرف برات نازل فرماتے ہیں سورت نور میں, سورت المائدہ میں یہ آیات نازل فرماتے ہیں, جب بھی آپ تیمم کرتے ہیں تو دعا کیا کریں سید عائشہ کے لیے, اسے دونوں ہاتھ اٹھا کے دعا کیا کریں, ورنہ ہم نماز سے محروم ہو جاتے. بھائی نماز کیا ہے جانتے ہیں؟ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی. مومن بغیر نماز کی زندہ رہ نہیں سکتے, ان کے چین اور سکون چھن جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس چین اور سکون کو ایک وجہ, وہ سبب, یعنی ہر کس کیوں گم ہوا, کس کی وجہ سے گم ہوا, کس کے حکم سے گم ہوا؟ اللہ تعالیٰ کے حکم سے گم ہوا. اللہ تعالیٰ یہ بیان کرنا چاہتا تھا, یہ جو گھرانہ ہے یہ عام گھرانہ نہیں ہے. اس کی گواہی کس کے منہ سے ہوئی؟ ایک صحابی کے منہ سے ہوئی. چوتھا فائدہ ہے, کوئی سوال ہے چوتھا فائدہ بیان کریں, یا اگر سوال نہیں تو میں پورا کر لوں. یہ دو سوال ہیں, چلیں پھر یہاں پر رک جاتے ہیں, کیونکہ اگلا جو ہے وہ بہت اہم فائدہ ہے, اس کو اگلے اس میں کر دیتے ہیں اگلے درس میں انشاءاللہ. ان چار تینوں میں سے جو ابھی میں نے ذکر کیا ہے, چوتھا ان سے زیادہ اہم فائدہ ہے. فہم الآیۃ علی الوجہ الصحیح, قرآن مجید کی آیت کو صحیح طریقے سے سمجھنا, سمجھنا بہت ضروری ہے. ہم پڑھنے کے لیے تیار ہیں, سمجھتے بہت کم ہیں, لیکن جب وجہ کا پتہ چلتا ہے آیت نازل کیوں ہوئی ہے تو ہمارے لیے سمجھنا بھی آسان ہو جاتا ہے, کہ نہیں سمجھنا آسان ہو جاتا ہے. تو انشاءاللہ اگلے درس میں یہاں سے آغاز کریں گے انشاءاللہ. جی,
صلی اللہ
علیہ وسلم. بھائی کا پہلا سوال یہ ہے کہ میں نے ایک صحابی کی کرامت کا بیان کیا, سیدنا اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ کہ نماز میں انہوں نے دیکھا کہ اوپر نور ہے, لائٹیں ہیں, جب وہ سورہ کہف کی تلاوت کریں صلاۃ اللیل میں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو منع فرمایا کہ اوپر نہیں دیکھنا چاہیے. روایت میں یہ نہیں کہ انہوں نے اوپر جا کے دیکھا ہے, انہیں محسوس ہوا ہے کہ ان کو سر کے اوپر, آپ اس طرح سے نماز پڑھ رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے سامنے کیا ہے, تو وہ ان کے سامنے آئی تھی بالکل, انہیں محسوس کیا. اور محسوس کیسے, کب کیا؟ جب گھوڑے, ہاں بچہ سو رہا تھا, گھوڑا جو ہے بالکل بیزار ہوا, تو انہیں پھر پتہ چلے کہ کچھ ہو رہا ہے. پھر جب آپ یعنی دیکھیں, جب انسان نماز میں ہوتا ہے, آپ بعض اوقات کچھ پتہ نہیں ہوتا, صحابہ کرام تو یعنی ماشاء اللہ ایمان کا کیا کہنا ہے, تو یہ ان کو محسوس ہوا. دوسری بات آپ کا یہ کہنا کہ فرشتے تو نظر نہیں آتے صحیح حالت میں, تو فرشتے صحیح حالت میں کہاں تھے؟ لائٹیں تھیں. آپ جانتے فرشتے کی صحیح حالت کیا ہے؟ سیدنا جبرائیل علیہ السلام کو آپ نے ایک مرتبہ دیکھا صحیح حالت میں, لیٹے ہوئے تھے, سد الافق, آسمان پورا ڈھپ گیا, کچھ نظر نہیں آ رہا تھا, 600 پر تھے علیہ الصلاۃ والسلام کے, جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام کے. تیمم کا طریقہ کون بتائے گا؟ تیمم کب اور کیسے کیا جاتا ہے کون بتائے گا؟ آپ کے علاوہ کوئی اور بتانے والا ہے؟
پانی نہ ملنے کی صورت میں,
پانی نہ ملنے کی صورت میں, یا اچھا پانی ڈھونڈنے کے بعد نہ ملنے کی صورت میں, یا دوسری وجہ بھی ہے. دو وجوہات ہیں,
ٹھنڈی کا موسم,
یا پانی استعمال نہ کیا جا سکے. دو وجوہات ہوتی ہیں, ایک تو پانی نہیں ہے, ڈھونڈا پانی نہیں ملا, یا پانی استعمال ہے تو صحیح لیکن استعمال نہیں کر سکتے آپ, کوئی بیماری ہے, کوئی تکلیف ہے. دیکھیں یہ دن آسانی کا دین ہے, بعض لوگ شدید سردی میں ہوتے ہیں, تکلیف میں ہوتے ہیں, تیمم نہیں کرتے, کہتے ہیں پانی سے وضو کریں گے مر جائیں, کوئی حرج نہیں ہے. نہیں, یہ شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے, یہ رحمت کی شریعت ہے, آسانی کا دین ہے. جی, یہ تو وجوہات, دو وجوہات یاد رکھیں. طریقہ کیا ہے؟ دونوں ہاتھ زمین پہ کر کے دکھیں نا, یہ دیکھیں آپ مجھے بتائیں, میں کرتا ہوں.
اچھا,
دونوں مار دیجیے, پھر مٹی پہ زمین پہ دونوں ہاتھ ماریں, پھر پھونک دیا, پہلے چہرے پہ ایک مرتبہ پھیر دیں, پھر بائیں ہاتھ دائیں پر پھیریں, پھر بائیں ہاتھ دائیں پر پھیریں, بس یہ تیمم. اس سے پہلے کرنا کیا ہے؟ نیت کرنی ہے طہارت کی دل میں, اور بسم اللہ پڑھنا, جیسے وضو میں کرتے ہیں بسم اللہ زبان سے پڑھنا ہے. کل ما تصاعد علی الارض, جہاں پر گرد غبار ہو اس سے تیمم کرنا جائز ہے. یہ قول راجح ہے, اگرچہ علماء کے اختلاف ہے, لیکن یہ قول راجح ہے. چاہے دیوار پہ ہو, کسی چیز پہ ہو, جہاں پر مٹی ہو, گرد غبار ہو, چاہے پتھر ہو, اس پہ آپ تیمم کر سکتے ہیں. ایسی دیواروں پر جس میں پینٹ ہو, عام طور پر گرد غبار نہیں ہوتا, تو نہیں کرنا چاہیے. جو مٹی کی دیواریں ہیں اس میں گرد غبار ہو تو وہاں پہ کرنا چاہیے.
صاف ستھری
اب موضوع ذرا تبدیل ہو گیا ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے ماشاء اللہ جب ایک رخ لے لیتے ہیں تو وہ ون وے چلے جاتے ہیں, لیکن اچھی بات ہے, علمی بات ہے. درس سے متعلق کوئی سوال ہے تو وہ پہلے ہم کر دیتے ہیں, پھر اس کی تفصیل میں باتیں بتاتا ہوں آپ کو. درس سے متعلق کیا چیز واجب, ہاں واجب آخر میں بارہ کرنا فکر اب نے یاد دلائیں مجھے. ہاں کچھ آپ پوچھیں ورنہ میں پوچھنے والا ہوں ابھی. جی اللهم اهد احد العمرين, تو عمر بن الخطاب اور عمر بن دونوں عمر تو ہیں. عمر عمر عربی میں ایک سمجھا جاتا ہے, لیکن عمر میں عمر کیا کہ واؤ لگا دیا عمر بن جاتا ہے.
عربی میں کوئی ایسی کتاب ہے جو آپ نے درس میں سنایا کہ 100 میں سے مکہ میں جو مسلمان ہوئے اس میں 80 سے زیادہ نوجوان تھے؟ تو آپ کے علم میں کوئی ایسی کتاب ہے جس میں ڈیل میں تھے؟
یہ بہت میں نے پرانا پڑھا تھا, اس وقت یاد نہیں ہے مجھے, لیکن میں ان شاء اللہ دیکھ بتاؤں گا.
یہ جو
یہ تو انشاءاللہ میں کبھی جو تربیت کے دروس انشاءاللہ شروع ہونے والے ہیں اس میں بیان کروں گا, اس کی تفصیل بھی بیان کروں گا کہ کون سے صحابی کی عمر کیا تھی. ایک ہی تو بھائی نے بتا دیا 12 سال تھی ماشاءاللہ. سیدنا علی کی کتنی عمر تھی؟ سیدنا علی کی کتنی عمر تھی جب مسلمان ہوئے؟ 10 سال. 8 کی روایت بھی ہے, 10 سال کی روایت بھی ہے. ٹھیک ہے, اچھا ان کا سوال جواب دوں. کوئی اور سوال ہے درس سے متعلق؟ اچھا ایک شخص ہے وہ سفر کر رہا ہے, سوچ لیں اگر کچھ یاد ہے جو پوچھ لینا. ایک شخص سفر کر رہا ہے, اس کے پاس پانی بھی نہیں ہے اور مٹی بھی نہیں ہے, اسے کیا کہتے ہیں فقہ میں؟ فاقد الطہورین. طہورین کیا ہے؟ دو چیزیں جس سے پاکیزی اختیار طہارت کی جاتی ہے, پانی اور مٹی نہیں ہے. اب مثال دی جہاز کی. جہاز کا جواب یہ ہے کہ جہاز میں اگر سفر لمبا ہے اور عام طور پہ پانی بھی ہوتا ہے, اگر بالفرض پانی بھی ختم ہو گیا, اگرچہ یہ بات آج کل کے دور بہت مشکل ہے یا ممکن تھی مشکل کہہ دیتے ہیں, ہو سکتا ہے کہ پانی واقعی کسی وجہ سے ختم ہو جائے, آپشن ہے. بہرحال پانی نہیں ہے تو آپ یوں کر سکتے ہیں کہ اگر سفر ہے وہ دو نمازیں جو آپس میں جمع کی جا سکتی ہیں, تو آپ جہاز سے کے اندر بیٹھنے سے پہلے ہی اس کا ظہر کی نماز ہے, آپ ایئرپورٹ میں ظہر کی وقت پہنچتے ہیں اور اپنے پاکستان جانا ہے, 3:30-4 گھنٹے پہنچ جاتے ہیں آپ, تو آپ ظہر کے وقت میں عصر کی نماز پڑھے جمع تقدیم کر کے پڑھ لیں, کوئی حرج نہیں. یہ دونوں کٹے ظہر کی پڑھیں ایئرپورٹ میں, آپ اپنے ابھی شہر میں ہیں, سفر نہیں کیا آپ نے. آپ پڑھیں گے 4 رکعت ظہر کی اور 4 رکعت عصر کی پڑھیں گے, جمع تقدیم کہتے ہیں اسے. پھر آپ جہاز میں نہیں پڑھیں گے, آپ جب پہنچیں گے اپنے گھر میں پاکستان یا انڈیا میں 4 گھنٹے کے بعد یا 5 گھنٹے کے بعد ایئرپورٹ میں آپ پہنچے, مغرب کی نماز ہو چکی ہے, آپ کیا کریں گے؟ عشاء کی نماز میں پہلے مغرب کی پڑھیں گے, پھر عشاء کی 4, مغرب کی 3, عشاء کی 4 پڑھیں گے جمع تاخیر کر کے, مسئلہ حل ہو گیا. مسئلہ تب ہو سکتا ہے جب سفر 18 گھنٹے 12 گھنٹے سے زیادہ ہو. کوئی ایسا جہاز ہے جو مسلسل 18 گھنٹے چلتا ہو؟ میں نہیں جانتا, میرا خیال ہے مسلسل چلتا ہے فلائٹ, مسلسل. اچھا 13 مسلسل. اچھا نہیں رکتے تو ہے نا کہیں پہ؟
نہیں
مسلسل فلائٹ 13 گھنٹے. اللہ اعلم. بہرحال اگر ایسی کوئی بات ہو تب بھی اللہ تعالیٰ فرماتے فتق اللہ مستطعت, اس 13 گھنٹوں میں میرا خیال ہے پانی تو مل ہی جائے گا, 13 گھنٹے میں کون پیاسا رہ سکتا ہے, تو اسے پانی میں سے جو ہے آپ وضو کر لیں, کوئی مشکل نہیں ہے. بہرحال مسئلہ تب ہوتا ہے فاقد الطہورین, پانی بھی نہیں ہے مٹی بھی نہیں ہے, کوئی شخص جیل میں, اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے, جیل میں ہے اور ہتھکڑی لگی ہوئی ہے باندھا ہوئے ایک جگہ پہ, اب وہ وضو بھی نہیں کر سکتا نہ وہ تیمم کر سکتا, وہ کیا کرے گا؟ بارک اللہ فیک, وہ ویسے نماز پڑھے گا جیسے اس کی حالت ہے. دلیل کیا ہے اس کی؟ فتق اللہ مستطعت, بارک اللہ فیک, پڑھ لیں نماز. اچھا بعد میں کل پانی ملا, اللہ تعالیٰ فرماتے فتق اللہ مستطعتم, اپنی استطاعت کے مطابق اللہ تعالیٰ سے ڈرو. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا امرتکم بامر فاتوا منه ما استطعتم واذا نهیتکم عن شيء فاجتنبوه, جس کا آپ سلم حکم دیں جتنا تمہارے اندر طاقت ہے اس طاقت کے مطابق اس امر کو حکم کو بجا لاؤ, اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تم منع کر دیں تو رک جاؤ. یہ قاعدہ ہوتا ہے واجبات میں اور محرمات میں. اور کیا کہنا چاہتا تھا میں؟
یہی جواب ہے, پڑھ سکتے ہیں. فتقوا اللہ, نماز ساقط نہیں ہوتی, یاد رکھے. ایک بات یاد رکھے, جب تک سانس چل رہی ہے, جب تک عقل چل رہی ہے, نماز فرض ہے. حرکت نہیں کر سکتے کیسے نماز پڑھیں گے؟ سر کے اشارے سے, سر نہیں ہلتا, آنکھوں کے اشارے سے, آنکھ نہیں ہلتی. بغیر اشارے کے کیسے پڑھیں گے؟ جی دل سے, وہ دماغ سے, دل سے, دل کے اندر پڑھیں گے آپ. کہ اب نیت کی ہے, اب تکبیر تحریمہ پڑھی ہے, پھر سورہ فاتحہ, پھر اس طریقے سے پوری نماز آپ پڑھیں گے. بعض لوگ غلطی کرتے ہیں, ٹرین کے سفر میں یا جہاز کے سفر میں انگلی کے اشارے سے نماز پڑھتے ہیں. یاد رکھیں, یہ باطل ہے. نماز بھی باطل ہے, اس کا عمل بھی باطل ہے, وہ شخص بدعتی ہے. ہمارے شیخ فرماتے ہیں ایسے شخص کی سزا یہ ہے کہ اس کی انگلی یہاں سے کاٹ دی جائے. اس نے پوچھا کیوں نہیں؟ ارکان اسلام کا دوسرا رکن ہے نماز کلمہ شہادت کے بعد, اور اشاروں سے پڑھ رہا ہے کئی سالوں سے, انگلی نہ رہے گی اور نہ ہی وہ اشارے سے نماز پڑھے گا. برابر کاٹنا نہیں انگلی, میں ویسے شیخ صاحب کی بات آپ کو نقل کر رہا ہوں. یہ نہ ہو کل بیچارہ کسی بدعتی کی انگلی کٹی ہوئی ہو اور یہ کہیں کہ میں نے کہا ہے. میں نے جی
جو پہلا فائدہ تھا, یہ قرآن
دو منٹ باقی ہیں جی,
نازل کردہ قرآن
جی.
دو سوال تھے. ایک بات, وہ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ بعض اشاعرہ غالب کہ ہم یہ تو مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ کلام ہے, لیکن جو مخلوق, جو لوگ جب پڑھتے ہیں تو یہ مخلوق ہے, جب لوگوں کے منہ سے تو یہ لوگوں کی آواز ہے. اس طریقے سے ایک یہ سوال. دوسرا یہ کہ جو عامۃ الناس سے ہم جب یہ فتنہ خط القرآن کے بارے میں جب بتاتے ہیں تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس میں اتنی کیا, ایسی کیا بڑی بات ہے,
کوئی اہمیت نہیں. بھائی کا یہ سوال ہے کہ میں نے پہلے فائدے میں بیان کیا تھا کہ قرآن مجید کی صورتوں یا آیات کا سبب نزول جاننے کا جو پہلا فائدہ شیخ صاحب نے بیان کیا ہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ کلام ہے, اور اس میں میں نے یہ فائدہ اس قصے میں جو میں نے بیان کیا ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ کلام ہے, مخلوق نہیں ہے, اور یہ عقیدہ ہے اہل سنت جماعت کا, سرو صالحین کا یہ عقیدہ ہے. تو بھائی یہ سوال ہے کہ اشاعرہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید تو اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ کلام ہم یہ مانتے ہیں, لیکن جو لفظ منہ سے نکلتے ہیں وہ مخلوق ہیں, وہ یوں نہیں کہتے. اشاعرہ کا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن مجید جو ہے وہ آدھا مخلوق ہے, آدھا مخلوق نہیں ہے. کیسے؟ معنی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا ہے, اور جبریل علیہ الصلاۃ والسلام کے بولنے سے وہ معنی بیان ہوا ہے. جبریل خود مخلوق ہے, جبریل علیہ الصلاۃ والسلام کے قول بھی مخلوق ہے, تو اس لیے قرآن معنی کے اعتبار سے مخلوق نہیں ہے, لفظ کے اعتبار سے مخلوق ہے. یہ عقیدہ اشاعرہ کا, اور یہ باطل عقیدہ, یہ بھی بدعت ہے. اچھا اس کا جواب کوئی جانتا ہے کہ آدھا مخلوق آدھا مخلوق, غلط کیوں ہے؟ قرآن مجید جو ہے وہ لفظ اللہ تعالیٰ فر وہ دلیل بھی دے دے قرآن مجید سے, انہ لقول رسول کریم. قول کس کا ہے؟ رسول کریم کا قول ہے. تو آپ کیوں کہتے اللہ تعالیٰ کا قول ہے؟ وہ یہ تو کہتے ہیں وحی اللہ کی طرف سے. قول کس کا ہے؟ کلام کسے کہتے ہیں؟ جواب, انہ لقول رسول کریم ذی قوة عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین وما صاحبكم بمجنون. ایک دوسری جواب, قرآن مجید کے اندر ہی ہے. یہ کس کے متعلق ہے؟ کون سا رسول ہے یہ؟ آسمانی رسول, جبری علیہ الصلاۃ والسلام. سورۃ حاقہ میں کیا ہے؟ انہ لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون. یہ کون سا رسول ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو پھر یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قول رسول کریم, تو دونوں میں سے کس کا قول ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں جبریل کا قول ہے تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قول کیوں نہیں ہے؟ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم قول ہے, جبریل کا قول کیوں نہیں ہے؟ تو دونوں نے نقل کیا ہے قول کو, ایک شخص کے یا ایک ذات کا قول نہیں ہے یہ دونوں میں سے.
جبریل علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، جبریل نے سنا ہے، جبریل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا ہے. تو اصل کلام کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ ہے. ٹھیک ہے، کسی کے قول کو نقل کرنا وہ قول نہیں ہوتا، وہ نقل ہوتا ہے. بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ اچھا، پھر بھائی کے دوسرا یہ سوال ہے کہ اس بات کو بیان کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں یار قرآن مخلوق ہے، مخلوق نہیں، ہمیں اسے کیا ہے؟ کیا اسے کوئی ایمان کو فرق پڑتا ہے؟ پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا؟ پڑتا ہے. کیسے پڑتا ہے؟ بارک اللہ فیک. خالق کی ذات اور مخلوق کی ذات، خالق کی صفات اور مخلوق کی صفات برابر ہو سکتی ہیں؟ دوسری بات یہ ہے کہ یہ کہنا کہ قرآن مجید مخلوق ہے، جس نے سب سے پہلے یہ فتنہ نکالا ہے، سب سے پہلے اس کی ایک بنیادی وجہ تھی. کس نے یہ فتنہ ایجاد کیا ہے؟ الٹا، جہم بن صفوان نے. جہم بن صفوان نے فتنہ ایجاد کیا. کب؟ اسے سوال کیا گیا، بتوں کے پجاری نے، آگ کے پجاری نے سوال کیا، بھی ہمارا رب تو تمہارے سامنے ہے، یہ بت ہے، یہ آگ ہے، یہ درند اور پرند ہے، یہ ان کی صفات ہے، یہ ذات ہے، ہم ان کی عبادت کرتے ہیں، جس رب کی تم عبادت کرتے ہو تمہارا رب کیسا ہے؟ اس نے کیا کیا؟ باہر جانا تھا، کہاں گیا؟ اپنے گھر میں دروازہ بند کر کے بیٹھ گیا. 40 دن گھر میں سوچتا رہا، جواب کی تلاش کرتا رہا اکیلے 40 دن. جہم بن صفوان قتل کیا گیا سن 128 ہجری میں، 128. کون سا زمانہ تھا؟ بہترین زمانہ تھا، تابعین کا زمانہ تھا. دوسری صدی تھی. خیرکم قرنی ثم الذین یلون ثم الذین یلونہم. کیا کرنا چاہیے تھا؟ جی، کس سے سوال کرنا چاہیے تھا؟ اہل علم سے. کون اہل علم تھے؟ تابعین و اتباع التابعین. لیکن کہاں گیا؟ دروازہ بند کر دیا، سوچتا رہا. آخر میں شیطان وسوسے ہر طرف سے آئے، چلے کے بعد نکلا. چلے کی یہ ہسٹری ہے، سب سے پہلا چلہ کس نے لگایا؟ یاد رکھنا، جہم بن صفوان نے. باہر آ کے کہتا ہے کہ میرا رب وہ ہے جس کا نہ کوئی نام ہے نہ کوئی صفت ہے. انہوں نے کہا تم لوگ کہتے ہو رحمان اور رحیم ہے، وہ کہتا ہے رحمان ہے رحیم ہے، لیکن یہ نام نہ نام ہے نہ صفت ہے، یہ صرف مثالیں ہیں. مثال جیسے مثال نہیں ہوتی، یہ مثالیں ہیں صرف، حقیقت ان کی کوئی بھی نہیں ہے. تو قرآن مجید یہ کیا ہے؟ اب یہاں میں پھنس گیا. وہ بار بار کہتے قال اللہ قال اللہ، اللہ نے فرمایا، اللہ نے فرمانا کا مطلب کیا ہے؟ کلام ہے کہ نہیں؟ تو اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اس اور کچھ نظر نہیں ہے، اس نے کہا قرآن مخلوق ہے. بنیادی وجہ کیا تھی؟ صفات کے پہلے انکار کر چکے تھے نا، اب یہ صفت تھی، یا تو گلے میں پھنس گئی یہاں پہ، اس کے کیا جواب دوں میں؟ جب صفات کا انکار کیا تو قرآن مجید اللہ کے کلام، اس کا بھی انکار کرنا تھا، لیکن وہ تو جواب مانگتے ہیں نا، منطق والے، عقل والے. یاد رکھیں جس نے عقل منطق کو آگے کیا نا، اس نے عقل کی مار کھائی ہے، اور عقل سے ہی مار کھائی ہے. تو جواب میں کہہ دیا، منہ سے نکل گیا کہ قرآن تو ہے مخلوق. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، تمہارا جواب بالکل درست ہے. دین کو توڑنا چاہتے تھے اور کیا، خوش ہو گئے. یہ بھی خوش ہو گئے کہ میں نے ان کو جو ہے نا منطق کا جواب دے دیا. جہم بن صفوان سے یہ عقیدہ جو ہے مشہور نہ ہوا، خاموش ہو گیا، بس بات ختم. لیکن انکار صفات، انکار اسماء، انکار صفات کا عقیدہ بہت مشہور ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی نام نہیں، کوئی صفت نہیں. اور سلف صالحین نے ان کو نصیحت بھی کی ہے، اور ان کو روکا بھی ہے، اور بہترین طریقے سے روکا ہے، لیکن وہ شخص باز نہ آیا. سلام اللہ وبرکاتہ. بہرحال کیا کہنا چاہتا تھا؟ جی، ہاں، تو جہاں بن صفوان نے جب صفا سے عقیدہ مشہور نہ ہوا. معتزلہ جب آئے نا, معتزلہ معتزلہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے نام تو ہے لیکن صفت کوئی بھی نہیں ہے. دیکھیں یاد رکھیں, معتزلہ جو ہیں انہوں نے مناظرہ کیا جہمیوں کا, لیکن مناظرہ کی بنیاد کیا تھی؟ علم الکلام, منطق اور عقل, قرآن سنت نہیں تھی. جو غلطی جہم بن صفوان سے ہوئی وہی غلطی اب معتزلہ سے ہوئی جہم بن صفوان کے رد میں. جہمی کا گروہ بن گیا تھا جو بھی یہ سوچ رکھتے تھے کہ قرآن مجید جو ہے مخلوق ہے یا اللہ تعالیٰ کوئی نام کو صفت نہیں, وہ گروہ بن چکا تھا جہمی کہتے تھے. وہ جبر کا عقیدہ اور ارجاء کا عقیدہ, یہ سب جہم بن صفوان کے ایجاد کردہ عقائد ہیں جو آج امت مسلمہ موجود ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں یار یہ عقائد ختم ہو چکے ہیں, جبر کا عقیدہ, ارجاء کا عقیدہ, کیوں لوگوں کو پریشان کرتے ہو؟ تمہیں پتہ ہے کہ آج کے دور میں سب سے زیادہ عوام الناس میں کون سا عقیدہ ہے؟ عوام الناس میں سب سے زیادہ ارجاء کا عقیدہ ہے. مرجی ہیں اکثر مسلمان آج, مرجی ہیں. کیسے؟
عمل نہیں کرتے بس اللہ معاف کرے.
ارجاء کا مطلب ہے کہ عمل کو ایمان سے خارج کر دینا, کہ عمل کا ایمان سے کوئی تعلق ہے. میں مومن ہوں ٹھیک ہے, بے نمازی ہوں یا کوئی اچھا عمل نہیں کرتا ہوں, میں پھر بھی مومن ہوں. تو عمل کا تعلق ایمان سے نہیں ہے, اسے کہتے ہیں ارجاء. آج روڈ پہ چلتے ہوئے نماز کی طرف جاتے ہوئے کتنے لوگ آپ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں, نماز نہیں پڑھتے. آپ کہتے ہیں نماز ہو رہی, کیا کہتے ہیں؟ اللہ غفور و رحیم ہے. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ اور اکثر لوگ ہیں کہ نہیں, برائی کرنے کے بعد بھی کہتے ہیں اللہ غفور و رحیم ہے. یہ ارجاء کا عقیدہ ہے. اور اکثر لوگ اسے غافل ہیں کہ عقیدہ آیا کہاں سے, جہاں بھی ان سوال کا ایجاد کرتا ہے. دیکھ کتنی مصیبت ہے. بہرحال تو معتزلہ نے جواب دیتے دیتے مناظرہ کرتے کرتے انہوں نے کہا یار جہاں بن صفوان کی باتیں باقی باتیں تو غلط ہے, اسماء اللہ تعالیٰ کے ہیں. اللہ تعالیٰ رحمان ہے, رحیم ہے, علیم ہے, الملک, القدوس, السلام, مؤمن, مہیمن, عزیز, جبار, متکبر, سب اللہ تعالیٰ کے نام ہیں, لیکن صفت کوئی بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ علیم ہے بغیر علم کے, کریم ہے بغیر کرم کے, رحمان ہے بغیر رحمت کے, سبحان اللہ, بصیر ہے بغیر بصر کے, سمیع ہے بغیر سمع کے, یعنی سمیع تو سنتا نہیں ہے, علیم لیکن جانتا نہیں ہے, بصیر لیکن دیکھتا نہیں ہے. آپ کسی خاص عام انسان کو کہیں یار آپ کی آنکھیں تو اچھی ہیں لیکن آپ اندھے ہو, آپ کے کان ہیں لیکن آپ بہرے ہو, تو آپ کی زبان ہے لیکن, وہ کہے گا تمہیں کیا ہو گیا بھائی, گستاخی ہے کہ نہیں؟ اس سے بڑھ کر کیا گستاخی ہوگی؟ دیکھیں عقل کہاں سے مار کھاتی ہے. اس سے بڑھ کر کیا گستاخی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کے حق میں علیم ہے بغیر علم کے, کریم ہے بغیر کرم کے, رحیم ہے بغیر رحمت کے. تو لوگوں نے منطق کو آگے کیا. منطق کیا تھا؟ منطق کہتا ہے, اور یہ وہ منطق ہے جو اندھی عقل کا منطق ہے سبحان اللہ, کہ اگر دو ذاتیں ہیں, ایک ذات میں صفات ہیں دوسرے میں بھی صفات ہیں اور ایک جیسی ہیں تو پھر تو مشابہت لازم آتی ہے. وہ کہتے ہیں اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ تعالی رحم کرنے والا ہے تو مخلوق بھی رحم کرتی ہے, دونوں برابر ہو گئے, اور یہ شرک ہے, مانتے نہیں ہیں. اگر ہم کہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے تو ہاتھ مخلوق کا بھی ہے تو مشابہت لازم آتی ہے, تو ہم نے انکار کر دیا. سوچ اچھی ہے کہ نہیں؟ سوچ تو اچھی ہے. اللہ تعالیٰ کو تنزیہ کرنا چاہتے تھے, اللہ تعالیٰ کو پاک کرنا چاہتے تھے مخلوق کی مشابہت سے, لیکن راستہ صحیح اپنایا, سمجھ صحیح تھی. کاش کہ ان کی سمجھ قرآن سنت کے مطابق ہوتی. اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ معتزلہ کہتے ہیں, معتزلہ کہتے ہیں نہ اوپر ہے نہ نیچے ہے, نہ دائیں ہیں نہ بائیں ہیں, نہ آگے ہے نہ پیچھے ہے, نہ دنیا کے اندر ہے دنیا سے باہر ہے. کہاں ہے؟ کہیں پہ ہے ہی نہیں, یہ عدم ہے. جب ایک لونڈی نے, سات سالہ لونڈی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اللہ تعالیٰ کہاں ہے, کیا جواب تھا؟ ایسے اشارہ کر کے, فی السماء قولا و عملا فی السماء. ارے سمت لازم آتی ہے, مشابہت ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ صرف ایک جگہ پر ہے. اگر یہ لازم ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خبردار نہیں کرتے بھی تم کیا کہہ رہی ہو؟ تم اس کے اس قول کو سراہا کہ نہیں؟ کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اعتقها فإنها مؤمنة, اسے آزاد کر دو, یہ مومن لڑکی ہے. اور آج اس کی ضد میں دیکھیں, ایک گروہ نے کہا اللہ تعالیٰ کہیں نہیں ہے, دوسرے گروہ نے کہا اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. ان للہ و ان الیہ راجعون. یہ مصیبت ہے ہمارے سکولوں میں, ہمارے ملک میں جو کتابیں پڑھی جاتی ہیں عام سکولوں میں, میرے پاس اس وقت نہیں ہے, وہ تو کلاس ٹو پتہ نہیں کلاس تھری کا میں نے قاعدہ دیکھا ہے انگلش والا, اس میں مزارات بنے ہوئے تھے اور مزار کی کیسے تعظیم کی جاتی ہے, آپ یہ بات کرتے ہیں. ہمارے ملکوں میں تو یہ پڑھایا جاتا ہے بچوں کو, شرک بدعات خرافات بچپن سے پڑھائی جاتی ہیں. اور اللہ کا شکر اس ملک میں دیکھیں آپ, کلاس ون کی کتاب دیکھیں من ربک, تصویروں کے ساتھ ایسے آبشار گر رہی ہے, آسمان کی تصویر ہے. کس نے پیدا کیا ہے زمین کو, آسمان کو, اس پانی کو کس نے پیدا کیا ہے؟ پھر خوبصورت لفظوں میں اللہ نے پیدا کیا ہے. جس کو پیدا کرتا ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ رب کہا جاتا ہے. مالک کون ہے؟ رب ہے. خالق کون ہے؟ رب ہے. رازق کون ہے؟ رب ہے. تمہیں کس نے پیدا کیا؟ رب نے پیدا کیا ہے. کیوں پیدا کیا؟ عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. بچوں کے دل میں یہ عقیدہ ہے. بہرحال باطل کا جواب باطل سے نہیں دیا جاتا, حق سے دیا جاتا ہے. اور گمراہی کا جواب گمراہی سے نہیں, ہدایت سے دیا جاتا ہے. جو غلطی معتزلہ نے کی وہی غلطی پھر اشاعرہ نے کی, پھر وہی عقل کو مقدم کر کے اشاعرہ نے مناظرہ کی معتزلہ کے ساتھ, وہی غلطی کی. ماتریدی بھی وہی غلطی کی جو اشاعرہ اور معتزلہ نے کی. انہوں نے کہا بھی تم لوگ کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے نام ہے لیکن صفات نہیں, ہم کہتے کہ سات صفات ہیں باقی نہیں ہیں. ارے جب سات ہیں تو باقی کیوں نہیں ہیں؟ کہتے سات جو ہے وہ قرآن سنت میں بھی آئے ہیں اور عقل نے بھی مانا ہے, باقی کو عقل نہیں مانتی. عقل نہیں مانتی کہ اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے. یہ کون سی عقلیں ہیں؟ بدبخت لوگ ہیں جن کے پاس ایسی عقلیں ہیں. اللہ تعالیٰ رحم نہیں کرنے والا. کہتے رحم کرنے کے لیے دل کی نرمی ضروری ہے, پھر ہمیں لازم سوچنا پڑے گا اللہ تعالیٰ کا دل بھی ہے, نرم بھی ہوتا ہے, پھر رحم کرتا ہے. یہ عقل ہے؟ خالق المخلوق کا فرق نہیں جانتے یہ لوگ؟ چونٹے کا ہاتھ دیکھا ہے؟ چونٹے کا ہاتھ ہے نہیں ہے, ہاتھی کا ہاتھ بھی ہے, انسان کا ہاتھ بھی ہے, سب ایک جیسے ہیں. سب کو ہاتھ کہا جاتا ہے. ہاتھ کا معنی کیا ہے کوئی جانتا ہی نہیں جانتا. ہاتھ کا معنی کوئی ایسے شخص ہے جو نہیں جانتا ہاتھ کا معنی کیا ہے, لیکن ہاتھ کی کیفیت مختلف ہے. تو اللہ تعالیٰ کے لیے صفت کی کیفیت نہیں بیان کی جاتی. حرام ہے کہ ہاتھ ہے تو کیسا ہے, یا کس جیسا ہاتھ ہے, یا رحمت ہے تو کیسے کرتا ہے, کرم ہے تو کیسے کرتا ہے, کس جیسا کرم کرتا ہے, انسانوں کی طرح؟ ہرگز نہیں. یہ شرک ہے, یہ کفر ہے, یہ جائز نہیں ہے. لیکن یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بھی ہے, اللہ تعالیٰ رحم بھی کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کرم بھی کرتا ہے, اللہ تعالیٰ جانتا بھی ہے, اللہ تعالیٰ علیم بھی ہے, کریم بھی ہے, کما یلیق بجلال سبحان و تعالی, جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے شایان شان ہے, جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بلند, اللہ تعالیٰ کے صفات بھی بلند ہیں. بہرحال تو جس نے بھی عقل کو مقدم کیا نقل پہ تو اس نے عقل سے ہی ٹھوکر کھائی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا میں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے. قرآن اور سنت پر چلنے کی, سلف صالحین کے روشن منہج پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک سوال تھا پچھلے درس میں, ایک واجب تھا, ظہار کیا ہوتا ہے اور ظہار کا کفارہ کیا ہے. خوش ہو گیا کہ میں بس درود پڑھنے والا ہوں, درس ختم کرنے والا ہوں, مجھے یاد آ گیا. ظہار کیا ہوتا ہے؟ جی نہیں, معنی پہلے بتائیں پھر مثال دیں. معنی کیا ہے ظہار کا؟
ظہار کا معنی کہ کسی نے اپنی جو عورت کو ماں یا بہن بنا کے طلب
کیا. بارک اللہ فیک. کوئی شخص اپنی بیوی سے یہ کہے کہ تم میرے لیے میری ماں یا بہن کے برابر ہو, یعنی تم مجھ پر حرام ہو, اسے کہتے ہیں ظہار. جاہلیت میں ظہار جو ہے وہ طلاق سمجھا جاتا تھا. کسی نے کہہ دیا تم میرے لیے ماں کے برابر, طلاق ہو جاتی تھی. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسلام کے بعد ایک مسئلہ درپیش آیا. کیا مسئلہ تھا؟ مجادلہ کون ہے, اس کا خاوند کون ہے, اور کیسے ظہار کیا, اور کفارہ کیا. یہ چار سوال ہیں. مجادلہ کون ہے؟ خولہ بنت ثعلبہ. اچھا, ان کا خاوند کون ہے؟ اوس بن الصامت رضی اللہ عنہ, صحابی ہیں. بڑھاپے میں اپنی بیوی سے غصے میں آ کے کہتے ہیں تم میرے لیے ماں کے برابر ہو, ظہار ہو گیا. میں نہیں بتانا ہے کیا؟ آگے کہاں گئی؟ روتی ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی. اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اس بڑھاپے میں میں نے زندگی ساری خدمت کی اس بندے کی, اس کے بچے کو جنم دیا ہے, جب ہڈی کمزور ہو گئی ہے اور جسے میں ساتھ دینا چھوڑ دیا ہے, اب مجھے اس نے طلاق دے دی ہے, اب اسے مجھے ظہار یعنی مجھے ماں بنا دیا ہے, ظہار کیا ہے, تو میرا کوئی حل دیکھیں. حل تو نہیں تھا. حل تو کیا تھا؟ جاہلیت میں تو طلاق تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی. تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ المجادلہ کی آیت نازل فرمائی. یہ ظہار ہے. شرعاً اس کا حکم کیا ہے؟ حرام ہے، ظہار حرام ہے. اچھا، ظہار اگر ہو جائے تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ تین چیزیں. نمبر ایک، آپ نیچے سے جائیں گے ترتیب سے، غلام آزاد کرنا. پہلے نمبر غلام آزاد کرنا. اچھا، غلام تو نہیں ہے، کیا کریں گے؟ اگر غلام نہیں ہے تو دو مہینے کے روزے رکھنے ہیں. اگر روزے نہ رکھ سکے کوئی، 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے. بارک اللہ فیک. یہ کفارت الظہار ہے. اچھا، ایک سوال ہے، ایک شخص ہے وہ صرف 20 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہے، 60 کو نہیں کھلا سکتا، کیا کرے گا؟ اگلے درس میں یہ ڈھونڈ تو ہی جواب دینا کہ ایک شخص ہے اس نے ظہار کیا ہے، اس پر کفارہ واجب ہو گیا ہے، اور وہ گردن میں نے آزاد کر سے روزے بھی نہیں رکھ سکتا، بیمار ہے، عذر شرعی ہے. دیکھیں، روزے نہ رکھنا یہ نہیں کہ میں بھوکا پیاسا رہوں گا تو میں کام نہیں کر سکتا. نہیں، بھوک پیاس تو لگے گی روزے میں، اور کیا ہوگا؟ اگر کوئی بیماری ہے، کوئی تکلیف ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا کوئی بندہ، پھر 60 مسکینوں کو کھانا ہے. سوال میرا یہ ہے کہ ایک شخص ہے 60 کی طاقت نہیں ہے، 20 کو کھانا کھلا سکتا ہے، 40 کو نہیں کھلا سکتا، وہ کیا کرے گا؟ اور اس سے ملتا جلتا سوال، ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس بیٹے کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، انہیں کو صالح بنا دے. وہ ایک بکرا ذبح کر سکتا ہے، دوسرا نہیں. سنت کیا ہے؟ دو بکرے. وہ ایک کر سکتا ہے، دوسرا نہیں، کیا کرے گا وہ؟ واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. کیا چیز؟ جی، فاقد الطہورین. ایک شخص کے پاس نہ پانی ہے، نہ تیمم مٹی ہے، کچھ بھی نہیں ہے. آج اس نے نماز پڑھ لی، کل اس کو رہا کر دیا گیا. جس وقت اسے نماز پڑھی، بے وضو سے نماز، بغیر وضو کے، اب کل وہ آزاد ہوا، کیا وہ کل کی نماز دہرائے گا یا نہیں؟ جی، نہیں دہرائے گا. کوئی دوسرا قول؟ اب سب متفق ہیں بھائی کے فتوے سے؟ جی، سب متفق ہیں؟ آپ متفق نہیں ہیں بھائی؟ کسی متفق کوئی اور ہے؟ آپ متفق ہیں؟ دوبارہ پڑھے گا؟ نہیں متفق، دوبارہ پڑھے گا. تفصیل ہے، اللہ المستعان. بنیادی بات کیا تھی؟ اسی بنیادی بات کو یاد رکھیں، مسئلہ حل ہے. فتق اللہ مستطاعتم، اس نے جب نماز پڑھی اس سے بڑھ کر دوسری طاقت تھی اس کے پاس؟ کچھ اور کر سکتا تھا؟ نہیں. اور یہ قاعدہ ہے، اگر کوئی بھی عبادت وجہ شرعی کے مطابق ادا کی جائے تو وہ قضا نہیں کی جاتی. جب قضا، جب ادا کر چکے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی نماز پڑھی ہے. فتق اللہ ما استطعتم، کس کا حکم ہے؟ اجازت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ نہیں؟ تو یہ شرعی ہے. تو طریقہ نماز سے شرعی ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ قبول فرمائی ہے کہ نہیں؟ جو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے پھر قضا کیوں ہوتی ہے؟ پڑھنی چاہیے. الحمدللہ. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.